स्टार्ट कैप्चर।
हाँ जी, अऊज़ु बिल्लाहि समीउ अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे ये है कि हमारे जो दीन का माखज़ है
जी,
ये क्या है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी कुरान और सुन्नत, और कुछ लोग कहते हैं जी कुरान और सुन्नत को सलफ के मनहज पर, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम इजमा को भी और क्यास शरी को भी मानते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो। इसके बारे में थोड़ा आप जरा ब्रीफ करें।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल अमीन। असल बात यह कि दीन का बुनियादी जो माखज है वो कुरान और हदीस है, अल्लाह और रसूल की बात, ये वो दीन के बुनियादी माखज हैं जो कुरान से साबित हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, और जिन पर उम्मत का इत्तेफाक है। अब कुरान और हदीस से, कुरान से इशारतन और हदीस से सराहतन इजमा का हुज्जत होना भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर कभी जमा नहीं करेगा, इन्नल्लाह ला यजमा उम्मती अला ज़लालतिन अबदा। तो
इसका वाला क्या है? मुस्तदरक,
मुस्तदरक उल हाकिम में दूसरी किताबों में है, 12 मुस्तदरक की रवायत जो है उसकी सनद से। एक और रवायत भी सही मिली है अल मौजमुल कबीर तबरानी में।
ठीक है,
अच्छा, तो इससे इजमा का हुज्जत होना भी साबित हुआ। इजमा की हुज्जियत सहाबा इकराम से भी साबित है, सैयद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, इसी तरह उकबा बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू मसूद अल बदरी रजी अल्लाह। तो ये अब इजमा को हुज्जत मानना असल में कुरान हदीस को मानना है, कुरान हदीस से इसका सबूत मिला ना। जो चीज़ कुरान और हदीस से मिल जाए तो उसको मानना तो सही है। तो ये तीन दलीलें जो ये असल दलीलें दीन की, ये है वो बुनियादी दलीलें जिनको हम मानते हैं, और बाकी भी हनफी शाफी मालिकी हम्बली।
सर ये कैसे पता चलेगा किसी चीज़ पे इजमा हो गया हुआ है?
ये बाद में बताएंगे ना।
हाँ।
अच्छा, अब इजमा की तफसीर वगैरह बाद में बताएंगे। दूसरी बात ये कि आपका सवाल था कि सलफ सालहीन के फॉर्म पर।
हाँ।
तो हम ये देखते आए हैं कि कुरान हदीस से इस्तदलाल गुमराह फिरके बल्कि मुर्तदीन भी करते आए। खवारिज ने कुरान करीम की आयतें पढ़कर साहबा को काफिर करा दिया, कदरिया ने कुरान करीम की आयतें पढ़कर तकदीर का इनकार किया, इसी तरह और भी। तो इन लोगों की रुकावट के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा और ताबीन, जिन्होंने जिनके रसूलुल्लाह सल्लम के साहबा के सामने यानी दीन आया, कुरान नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लम मौजूद थे, तो उन्होंने आपको देखा कुरान पर अमल करते हुए, दीन पर अमल करते हुए, उन्होंने जिस तरीके से समझाए साहबा ने, ताबीन ने, तबा ताबीन ने, उस तरीके को हम सलफ का फॉर्म कहते हैं।
अच्छा,
अच्छा, इसकी दलील वो भी हो सकती है कि सैयदना अली रजी अल्लाह तआला ने एक दफ़ा फरमाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कोई खास चीज़ नहीं देखे, बुखारी की जो रवायत, यानी ये कुरान छोड़े किताबुल्लाह, और फिर उन्होंने फरमाया कि यानी सहीफा जो उनके पास था जिसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, और फरमाया इल्ला फहमुल कुरान, यानी सिवा यानी कुरान का फॉर्म जो है ना हमारे पास है, या यानी जिस तरह को आदमी को कुरान का फॉर्म अता किया जाता है, तो कुरान का फॉर्म साहबा के पास था। इसी तरह सुनन नबी दाऊद के अंदर, किताब सुन्ना के अंदर ऐसी रवायात मौजूद हैं जिनमें उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह ने कहा था कि ये जो तुम कुरान की आयतें पढ़ के तकदीर का इनकार करते हो ना, यही आयात अगले उलमा पढ़ के थे तकदीर किस बात करते थे, हाँ तो तुमने किधर से। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सलफ का जो फॉर्म है उस फॉर्म पर अगर हम अमल करेंगे तो उस तरह का तरीके से दीन पर अमल होगा जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लम ने अमल किया। अगर उसको हम छोड़ेंगे तो एक मिर्ज़ाई है कुरान की आयतें पढ़ कर, वो मसलन अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइका रुसुलन मिनन नास, कुरान की आयत पढ़ कर वो कहे कि रसूलों का सिलसिला जारी है, अब रसूल आते रहेंगे।
हाँ,
तो ये बुनियादी बात है। अच्छा, अब आ गई पाँचवीं बात, वो ये कि इजतहाद या क्यास। तो हम कहते हैं कि भाई इजतहाद करना चाहिए इसे, इजतहाद एक मसले में अगर कुरान हदीस हमारे पास मौजूद नहीं या इजमा का हमें इलम नहीं है तो उस मसले में हमारे लिए इजतहाद का करना जायज़ है। अगर कोई नहीं करता तो उसकी मर्ज़ी है। उसकी मिसाल वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के एक जमात को हुक्म दिया था कि आपने नमाज बनू कुरैज़ा यानी असर की नमाज जो है ना नहीं पढ़नी मगर बनू कुरैज़ा में जाकर। तो वो जब गए ना तो रास्ते में असर का वक़्त हो गया, एक ग्रोह ने اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے، تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کیا. تو انہوں نے دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی، برا نہیں کہا، تو دونوں مصیب تھے. تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اب اجتہادی قسم میں کبھی قیاس ہوگا ایک مسئلے میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں، ہاں تو مشہور تو یہ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی، تو رنگ کھینچ. تو بھائی یہ باتیں ہیں.
ہاں جی سر، اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟
اجماع کے دو طریقے. اچھا، ایک تو جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں، انہوں نے اگر صراط کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے، تو ایک تو طریقہ یہ دس ہم اجماع دیں گے، اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی. مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، 900 نہیں بلکہ 1000 سال سے پہلے، 1000 سال سے پہلے، 1100 سال سمجھ لیں، 1100 سال پہلے وہ گزرے ہیں، یعنی چوتھی صدی دی کے شروع میں، حاکم سے پہلے تھے. انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اسے کراچی سے.
اچھا،
ہاں وہ آپ کو ضرور خریدی جائے گی، بہت اچھی کتاب ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے. اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ہے، ابن حزم نے کتاب الاجماع لکھی ہے. ایک تو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں نا ہماری حدیث کی اور دوسری، ان میں اجماع کا مل جاتا ہے. مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں نا، جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے.
سب اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا معتزلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے آئے ہیں؟
اہل حق کا ہونا ضروری ہے. اگر معتزلہ، خوارج جتنے اہل بدعت ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں،
کوئی حیثیت نہیں،
کوئی حیثیت.
اچھا، اجماع صرف صحابہ تک ہے یا بعد میں قیامت تک جاری ہے؟
قیامت تک جاری ہے،
قیامت تک جاری.
جب جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر، قادیانیوں کے کافر ہونے پر، پاکستان میں جو ہوا تھا نا، اس پر امت کا اجماع ہے.
لیکن سر یہ تو نص ہے نا.
نہیں، نس تو یہ ہے کہ ختم نبوت اللہ سے نا، لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے، یہ عمدی قادیانی، یہ کافر ہے.
اچھا،
یہ تو اجماع بھی ہوا ہے.
اچھا سر، اس طرح کا
اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک نس پر بھی اجماع ہوتا ہے، واضح نس پر، یعنی مثل ختم نبوت والی، اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نس موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کہکہ لگا کر ہنسے، صحیح حدیث کوئی نہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے، انفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے،
وضو بھی کہتے ہیں،
ہاں، لیکن اس پر اختلاف ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز والے پڑھنی پڑے گی. اسی طرح اور بھی ہیں. تو بھائی اجماع کے یعنی یا تو ہم اکٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے نا، یہ کمزور طریقہ ہے، لیکن یہ آخری قسم اجماع کی.
سر کچھ سلفی عالم ہیں جو کہ اجماع کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کہ جی سارے صحابہ کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے. وہ لوگ اب کیا
ان کی غلطی ہے؟ ہاں یہ ان کی یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، وہ جس کو معاف کرتا ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے.
سر یہ نیکسٹ سوالات کے جواب میں تھوڑے مختصر دیں آپ
جی،
اور کوشش کریں سوال کو ریپیٹ بھی کر لیا کریں
جی.
اس میں یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوا کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے بارے میں
جی،
یہ سلف سے بھی ثابت ہے اور الحمدللہ قرآن کی کتنی آیات ہیں. اس کے گیا جو عبادت الوجود کا عقیدہ آیا ہے، تو اب اس کا شرعی حکم کیا ہے جو عبادت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں عبادت الوجود سے مراد صرف یہ لیتا ہوں کہ حقیقی وجود ایک ہے، باقی اس کے پرتوں ہیں، وہ یعنی کہ حلول کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟
گمراہ کہیں گے، بدعتی،
کافر نہیں، مشرک نہیں کہتے.
نہیں، اگر وہ کہتا ہے حلول کا عقیدہ تو پھر کافر کہیں گے.
اچھا،
اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا منکر ہے نا، کہ وہ اللہ عرش پر نہیں ہے، پھر کافر کہیں گے.
اچھا،
اگر
وہ جو کہتے ہیں تجلیات کا مرکز ہے لیکن اللہ جو ہے وہ
تعویل کرتا ہے، اگر وہ تعویل کرتا ہے تو اس کو بدعتی سمجھیں گے، گمراہ سمجھیں گے.
کیونکہ کشف المحجوب میں باقاعدہ انہوں نے گمراہ فرقہ لکھا ہے، حلولیہ کا انہوں نے رد کیا ہے باقاعدہ کہ یہ حلولی ہیں صوفیہ میں. اچھا، تیسرا سوال سر حیات النبی سے ریلیٹڈ ہے. اب بریلوی تو سارے ہی حیاتی ہیں، دیوبند میں بھی دو گروہ ہیں، حیاتی اور مماتی. اور سمائے موتا کے بارے میں اتنا غلو کیا مماتیوں نے کہ وہ مطلقاً ہی مردے کے سننے کے انکاری ہیں. بخاری کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ ضعیف کہتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے, بریلوی دوسری ایکسٹریم پہ. جو اب سلف ہیں ہمارے, جو اہل السنہ ہیں, اہل الحدیث, ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے یہ کس قسم کی حیات ہے قبر کے اندر؟
یہ ہم نے ایک اس بارے میں مضمون یا فتویٰ لکھا تھا, وہ چھپا تھا منامہ الحدیث میں.
اچھا.
اور یہاں پر یہ جو میری کتاب ہے نا مقالات جلد اول, اس میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مسئلہ تفصیل موجود ہے, قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ. تو اس میں یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے,
بے شک
خارج من الدنیا. اب آپ کی جو زندگی ہے قبر میں یہ برزخی زندگی, اخروی زندگی ہے. اس کو زندگی برزخی کہیں, دنیاوی زندگی نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں, تو یہ اس کے ہم قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں برزخی طور پر.
اچھا سر, یہ جو اب بریلوی کہتے ہیں, دیوبند نے بھی المحنت المفند میں لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی دنیاوی ہے, اب ان کا یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہی ہے یا کیا اس کو کہیں گے ہم؟
اس کو یہ عقیدہ ان کا غلط ہے.
یہ اس لیول کا غلط ہے, گمراہی ہے یا بدعت ہے, یہ کیا کہیں گے؟
بدعت کہیں گے نا, یہ بدعت ہے, غلط. دوسرا یہ کہ سلف کے فام کے خلاف ہے. اب دیکھیں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ حافظ زابی نے لکھا ہے کہ وَهُوَ حَيٌّ فِي لَحْدِ حَيَاتٌ مِثْلُ فِي الْبَرْزَخِ. یہ انہوں نے سیر علامہ نبلاء میں لکھا ہے, جلد نمبر 9 صفحہ 161. اچھا, حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ 349 پر حدیث نمبر 4042 اس کے نیچے لکھا ہے لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخْرَوِيَّةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
سبحان اللہ,
دنیا سے تو مشابہ نہیں.
بالکل ٹھیک ہے.
تو یہ الگ
ہے, اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہاری نسبت, لیکن تم نہیں دیکھتے.
یہ ساری جو اس قسم کی آیات ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ علم اور قدرت.
اس میں تو علم کا ذکر آ ہی نہیں رہا,
باقی جگہ موجود ہے. میں نے اس کی بیس پہ اس کو بھی کرتے ہوں گے نا,
علماء نے بھی یہی اس کی تشریح بیان کی.
صحیح ہے. اچھا سر, اس میں اگلا سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
جی
اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ پڑھا کرو, تم وہی پڑھو تشہد. زمین و آسمان میں جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب اس کی وجہ سے کچھ میں نے دیکھا ہے دیوبند میں بھی تھوڑی ریجڈنیس, کچھ سلفیوں میں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو حقائق کے طور پہ سلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ سخت میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں بدبختی ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم انشائیہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے, اللہ پہنچا رہا ہے سلام, تو ایسا عقیدہ درست حدیث کے مطابق تو یہی بنتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا
رہا ہے,
تو پھر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خطاب کا سیکھا ہے وہ ہم حدیث کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں, حاضر و ناظر یا سننے کے عقیدے سے نہیں, تو پھر یہ درست ہے نا؟
درست ہوگا,
بالکل درست.
لیکن یہ کہ سلام پہنچانے کا مطلب کیا ہے نا, یہ بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ایک تو سیدی صاحب فرشتے پہنچاتے ہیں نا,
یعنی
اب یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں آدمی جو ہے مثلاً جعفر صاحب جو ہے آپ کو سلام کہہ رہے فلاں کے بیٹے, تو یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں, ساری باتیں صحیح.
جی اچھا سر,
اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر علی نبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن وہ بڑی عجیب ان کی شاذ ہے روایت, وہ
شاذ کس طرح؟ ان کی
اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا,
جی
حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلن بھی درست نہیں ہے دلیل, اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا.
نہیں نہیں نہیں,
آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا.
جی آپ تو علی ایھا النبی پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حاضر و ناظر کے عقیدے سے نہیں, بس اسی السلام علیکہ ایھا النبی پہ قیاس کرتے ہوئے پڑھتا ہے اور اس میں کوئی بدعقیدگی نہیں جو ہمارے بریلوی بھائیوں میں ہے, تو اس کے اوپر ہم کیا شرک فتویٰ لگا
نہیں لگاتے, بدعت کا لگائیں گے؟ کس کا یہ عمل بدعت ہے؟ کیونکہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں نا.
یہ پانچواں سوال ہی ہمارے اعجاز ریاض بھائی نے بھی پہلے پوچھا تھا, میں نے بھی پوچھا تھا کہ یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, اس پہ تو ہم بریلوی علماء سے بھی ملے ہیں, دیوبند سے بھی ملے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ گارنٹی حضور کی شکل کے لیے, حضور کے علاوہ کسی اور شکل میں شیطان آ سکتا ہے. لیکن جو اگلا حصہ نا کہ وہ ان قریب بیداری میں بھی میری زیارت کرے گا, اس کے بارے میں اب کیا ہے؟ اس میں اب وہ بریلوی غلو کرتے ہیں, عباس دیوبند بھی, انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ کئی صوفیاء سے ثابت ہے کہ بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور جلال الدین سیوطی کے بارے میں شورانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 72 دفعہ حضور کو دیکھا ہے. تو اب یہ بیداری میں، اب اس میں اہل السنہ جو اہل الحدیث ہیں ان کا کیا ہے؟
ساری باتیں یہ جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں دیکھا ہے نا.
ہاں
اہل حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ جس نے آپ کو خواب میں دیکھا نا آپ کے زمانے میں، وہ بیداری میں بھی آپ کی زیارت کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جنت میں، یعنی اعلیٰ طریقے اس کا ہوگا. اس کے علاوہ دنیا میں آنا، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین کا جو بہترین دور ہے 300 سال تک اسلام کا، اس دور میں کدھر بھی ثابت نہیں.
سب بعد میں اتنے دعوے موجود ہیں
تو صوفیوں کے بعد جھوٹے
نہیں. اب
کسی ایک دعوے کو
صوفی نہیں.
جلال الدین سیوطی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، وہ حاتم الیل کہتے ہیں جلال الدین سیوطی کو.
شاہرانی
تو بہت بڑا گمراہ تھا، وہ پتہ نہیں شاہرانی عبد الوہاب شاہرانی،
اس نے تو کہا میں نے پوری بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے.
عبد الوہاب شاہرانی
ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں تھی، ان کو کیا تکلیف تھی جھوٹ بولنے کی؟
وہ لے آجیے تاج المکلا ذرا شاہرانی کو بتاؤں.
اچھا اور ابن حجر مکی
بدعتی تھا بہت بڑا،
اور ساوی جو تھا،
ساوی تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے. ساوی نے جو کفریہ باتیں لکھی ہیں نا بکی ہیں، ان کا بہترین رد میں بتاتا ہوں. شنقیتی نے ازول میان میں بہترین رد کیا ہوتے. ساوی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، الاخذ بے ظواہر الکتاب و سنہ اصل من اصول الکفر. یہ ساوی یہ خبیث کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا یہ کفر کی اصول میں سے اثر ہے. ساوی تو بہت بڑا گمراہ،
اسی لیے ہمیں یار نیمی صاحب ان کو بڑا کوٹ کرتے ہیں ساوی کو، وہ کہتے ہیں حضور پہلے بھی حاضر و ناظر تھے پچھلی امتوں پر بھی.
ساوی بہت بڑا گمراہ ہے. ساوی پر بہترین رد جو ہے نا وہ 200-300 صفحے پر لکھا ہے.
ٹھیک ہے.
شیخ شنقیتی نے، شنقیتی جو ہے بہت بڑے محدث تھے اس صدی میں جو کہ موریتانیہ کے رہنے والے تھے اور سعودیہ میں فوت ہوئے.
اچھا
یہ دیکھیں جی عبد الوہاب شاہرانی 461. یہ عبد الوہاب شاہرانی جو ہے نا نواب صدیق حسن خان، صدیق حسن خان حنفی جو تھا.
اچھا آپ حنفی کہتے ہیں اس کو؟
حنفی ہے، غیر مقلد حنفی ہے، یعنی حنفی بھی ہے تو غیر مقلد بھی. اس نے حدیث نہیں ہے، عبد الوہاب شاہرانی کی اس نے تعریف کی. انہوں نے لکھا ہے کہ کان عالما محدثا صوفیا ذا کرامات کثیرۃ، یہ اسی کتاب ہے. وہ کہتا ہے وہ تالیفات نفیسۃ متبع للسنہ مجتنبا عن البدع جامع بین الشریعت و طریقہ، یہ اس نے لکھا ہے. تو نیچے کیا لکھا ہے دارالسلام والوں نے؟ لکھا ہے ھذا کل کذب، یہ سارا جھوٹ ہے. بل من تالا کتب و مثل البحر المورود فی المواسق والاعود والطبقات علم انه رجل خرافی مبتدی ضال و کتب مشکونہ من الشرک والخرافات والازالیل و قطارات و کثیر منہ. تو اسی کتاب میں میں خود پڑھا طبقات میں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پیر تھا وہ گدی کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، مریدوں کو کہتا تھا کہ پکڑو اس کو آگے سے پکڑو، نہیں تو ان کی زمین قدم زمین میں داس جاتے تھے.
سر اگلا سوال یہ ہے کہ وسیلہ شخصی کے بارے میں کچھ ہمارے جو اصحاب الحدیث ہیں وہ تھوڑا بڑا غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وسیلہ شخصی جو ہے یہ شرک ہے، تو یہ کیا آپ کے نزدیک درست ہے وسیلہ شخصی کو شرک کہنا؟
نہیں، ایک ہوتا ہے زندہ آدمی اس کی دعا کا وسیلہ نا،
نہیں
ہاں اس کو بدعت کہتے ہیں. صحیح ہے کہ اہل حدیث علماء جو ہے بدعت کہتے ہیں، اس کو شرک نہیں پتہ لگاتے.
اچھا کچھ ہیں جو غلو کرتے ہیں
پاکستان میں کہتے ہوں گے، لیکن بڑے جو عرب علماء ہیں نا جنہوں نے وسیلہ
ٹھیک ہے صحیح. اچھا سر یہ اسال ثواب جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز تھا، کیا اس میں سلف میں اختلاف ہے اسال ثواب قرآن پڑھ کے فاتحہ بخشنے کا؟ کیونکہ اس کے دیوبند بھی قائل ہیں اور بریلوی بھی قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف میں اختلاف تھا
قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے سلام کسی سے.
اگر کوئی کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟
بدعت ہے، بدعت کہیں گے. یہ ثابت نہیں ہے کسی ایک سے بھی، نہ امام حنیفہ سے، نہ ان کے شاگردوں سے، نہ کسی ایک سے، یہ 300 سال تک کہ قرآن پڑھ کے ثواب بخشنا. ابن کثیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام شافعی اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے.
جائز نہیں سمجھتے تھے؟
ہاں جائز نہیں. یہ ابن کثیر کا دعویٰ ہمیں صحیح سن سے ملا نہیں ہے.
کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جائز سمجھتے ہوں گے اگر یہ صحیح ہے تو.
نہیں لیکن اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ جو
سر اب یہ بڑا احتیاط کا آپ کے اعتبار سے، ہم تو ماشاء اللہ مجھے آپ کی یہ اپروچ بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ تکفیر سے بچیں. اب اگر کوئی شخص
جی
حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں،
ہاں جی
برزخی حیات کے ساتھ اللہ یا جنت میں ہیں، اللہ جب جاتا ہے دنیا کے حالات سے ان کو واقف کرتا ہے، جیسے کچھ اہل حدیث نے بھی یہ خواب بیان کیا ابن حجر عسقلانی کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو خواب میں فرمایا کہ تم شافی کی کتابیں کب تک پڑھو گے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے بخاری جی. اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ جنت میں خبر ہو چکی ہے کہ بخاری لکھی جا چکی ہے؟ اس طریقے سے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں پہ اپنے نبی کو ابھی بھی مطلع کر رہا ہے، حاضر و ناظر سے مراد اگر وہ یہ لیتا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے ایسے، لیکن اگر کوئی عوام جو ہے نا اس کی نظر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟
تکفیر نہیں کریں گے،
تکفیر نہیں
بدعت ہے.
صحیح ہے. اسی طرح سر استعانت کے بارے میں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں پکارنے کا عقیدہ اس نیت سے لیتا ہوں کہ اللہ کی عطا سے آتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ
شرک ہے.
اچھا
بالکل ہاں استعانت، اگر وہ اموات کو پکارتا ہے نا مدد کے لیے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن سے وہ کرتے ہیں، تو یہی کرتے تھے وہ مشرکین کا، وہ یہی عقیدہ تھا.
شرک فی دعا جو ہے یہ ہے.
ہاں یہ شرک فی دعا ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے اس کے وسیلے سے، تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے. یہ
بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب 70 صحابہ کو شہید کیا گیا جو وہ دھوکے سے، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے؟
نہیں کہہ سکتے.
اچھا
وہ زندہ تھے نا، نہیں کہہ سکتے.
اچھا وہ کرشیدہ میں گنگوئی نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالانہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور تک وہ بات پہنچا رہا ہے، ڈائریکٹ حضور کو پکارنے کی نیت نہیں، تو درست ہے؟
غلط.
اس کی یہ استدلال غلط ہے.
غلط ہے جی.
بدعت.
ہاں یہ تو بہت غلط ہے.
اچھا سر اسی کانٹیکسٹ میں آگے چل رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ غیبی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں
جی.
تو اب یہ ڈیفینیٹ ہے کہ مبشرات آپ نے فرما بھی دیا اس سے مراد خواب ہے
جی.
خواب کے علاوہ کوئی اور سورس اب باقی نہیں ہے غیبی خبروں کا؟ کشف
نہیں، کشف تو کوئی نہیں. میں تو
یہ یا ساریہ علی الجبل والی حدیث اکثر دیوبند بہت پیش کرتے ہیں، یہ اپنے یہ رائے ونڈ والے صوفیوں کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ملتے ہیں، اور مجھے عرب میں بھی کئی رائے ونڈیے ملے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت ہمارے رائے ونڈ اجتماع میں آتے ہیں، لیکن لوگوں نے دیکھا ہے. مطلب میں تو خود دیوبندیوں میں گھسا تھا نا،
تو بریلی بھی یہ کہتے ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ القادری صاحب
اسی لیے جناب ہم نے 15 سال بریلویت میں گزار کے ہم 3 مہینے بھی دیوبندیت میں نہیں گزار سکے، ہمیں پتا چل گیا یہ وہی گند ہے.
گند ہے
ٹھیک ہے. تو یہ اب اس طرح کے عقیدہ رکھنا، یہ کشف کرامات کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. کرامت جو ہے،
کرامت جو یعنی ثابت ہونا، اس کو اہل سنت مانتے ہیں جس کا صحیح واضح ثبوت ہو، جو ثابت ہو جائے نا. مثال کے طور پر جو ہمارے اسماء رجال کتابیں، اگر صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں، یا اور مثال کے طور پر یہ ثابت ہے کہ ایک انفی نوجوان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تھا، تو اوپر سے چھت سے سانپ گرا تھا اس کے پیچھے، وہ بھاگنے لگا، تو لوگوں نے کہا توب توب، تو اس نے جب توبہ کی سانپ غائب ہوا. اس طرح کی کوئی اگر کرامت واقع ہو جائے جس کا ثبوت صحیح سند سے ہو، اس کو ہم مانتے ہیں.
اچھا
اس کے علاوہ یہ کرامت کہ وہ آدمی جو ہے وہ مثلا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور مرید جو ہے اس کا جہاز ڈوب رہا ہے اور اس کو پکارتا ہے کہ تو یہ کندھا لے کے نکالتا ہے اور کندھا چھیڑ جاتا ہے. ہاں ہاں جی جی ہوتا ہے یہ سارا.
یہ رائیونڈ والے ملے ہیں وہ کہتے ہیں بعض کا حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائیونڈ پہنچنا ہوتا ہے 15 منٹ رہ جاتے ہیں پنڈی سے، تو وہ ڈرائیور کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، تو 15 منٹ بعد رائیونڈ گاڑی اتر.
جھوٹ ہے یہ سارا.
اچھا جھوٹ ہے
بالکل.
اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرامت اور استدراج میں ہم فرق کیسے کرے گا ایک عام آدمی؟ ایک عام آدمی تو دیکھتا ہے اس بندے کی داڑھی ہے، اس نے امامہ پہنا ہوا ہے، کرامت ظاہر ہو گئی، اعلیٰ عقیدہ اس کا شرکیہ ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی کیسے جج کرے کہ کیا چیز استدراج ہے اور کیا کرامت؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کرامتوں والی بات ہی جھوٹ ہوتی ہے. عام آدمی دیکھے گا کہتے ہیں کرامت، ہمیں تو کوئی کرامت نظر نہیں آتی. کرامت اگر آپ مداریتوں کو کہتے ہیں تو یہ میں بچپن میں دیکھتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک گنجا آیا تھا نا مداری حضروں میں، کبھی کبھی آتا تھا، تو ایک آدمی کو لٹا دیتا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالتا تھا، پھر اس کو اس طرح پھیرتا تھا نا اوپر سے کوئی لاٹھی یا چھری، تو اس کا سر علیحدہ ہو جاتا تھا، داڑھ علیحدہ ہو جاتا تھا، سر اب اس میں چادر کے نیچے دوسری طرف ہے، پھر پتہ نہیں وہ کچھ پڑھتا تھا کیا کرتا تھا، پھر اس کو ملا دیتا تھا، پھر چادر اٹھاتا زندہ نکل آتا تھا. اسی طرح میرے سامنے مجھے بالکل یاد ہے بچپن کی بات تھی کہ ایک آدمی کی چادر لے لی اس مداری نے، چادر اس کی جو تھی نا ایک نیلے قسم کی رنگ تھی، ہمارے یہاں خاص چادر ہوتی ہے حضروں کا، پرانا رواج اب ختم ہو گیا نا.
اچھا.
اب کم ہو گیا. اس کو اس نے جلا دیا، آگ لگا دی. تو وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا نوجوان، انہوں نے کہا پریشان نہ، میں بھی آپ نے بھی دیکھا ہے. ہاں دیکھے جاؤ. تو بھائی اس طرح کی کوئی اگر ہے تو یہ وہ تو سمجھے گا کہ یہ بڑی کرامت ہے. عام آدمی، عام آدمی کے تو.
اچھا سر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے، جسے ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جو گروہ ہے، یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ٹھیک ہے مانا علیہ و صحابی، اس کے بعد سے جب بدعتی فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور آج تک چلتا آ رہا ہے، کچھ لوگوں کا دیوبند علماء کا یہ کہنا ہے کہ اہل السنہ جو ہے, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اہل السنہ کی روایت لی جائے, اہل البدعہ کی نہ لی جائے, وہ کہتے ہیں بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث یہ تینوں اہل السنہ میں داخل ہیں. آپ کا کیا موقف ہے؟
میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اچھا. یہ بات اہل السنہ وہی ہیں جو سنت کو ماننے والے. دوسری بات یہ کہ کون سی یہ دیوبندی ہیں؟ دیوبندی تو اہل حدیث کو اہل سنت نہیں کہتے.
ہمارا تو یہ بہت بڑا مفتی ہے اسلام آباد کے اندر, اور کئی لوگوں سے میں نے اس کو ایمانداری سے, میں نے مسجد میں اس وقت میں دیوبندی تھا, میں نے اہل حدیث کو سٹڈی
کیا. بڑا مفتی ہے, اس نے کہا
بہت بڑا مفتی ہے.
یہ تو ویسے بڑی جرات کی بات ہے, پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اس طرح.
بلو ایریا میں رحمانیہ مسجد کا مفتی, مفتی طیب عبدالعزیز غازی کا وہ ہمزلف ہے, لال مسجد والے کا.
یہ بات آپ نے ریکارڈ کی تھی؟
ریکارڈ نہیں کیا, لیکن وہ میرے سامنے مک نہیں سکتا, ہم دو تین بندے تھے.
یہ دوبارہ ان سے ذرا ریکارڈ.
دوسری بات یہ سر,
ریکارڈنگ میں نہیں
لے گا. اچھا ریکارڈنگ میں نہیں, خیر چھپ کے کر لیں گے. سر میں اس وقت دیوبندی ہوا تھا, دو تین مہینے ہم دیوبندی رہے بریلوی کے بعد, تو مجھے تھوڑا بہت سمجھ آنی شروع ہوئی. تو میں نے اس بندے کو, حافظ صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے قرآن شریف سامنے تھا, میں نے کہا یہ قرآن پاک گیا, مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اہل حدیث جو ہیں کیا یہ گمراہ ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, اہل حدیث گمراہ نہیں ہے, صرف تقلید کی وجہ سے ہمیں ان کو اہل سنت سے خارج نہیں کر سکتے, یہ حق پر ہے.
یہ بات تو کفایت اللہ صاحب نے لکھی.
اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں, ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں.
تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں. اچھا. یہ یاد رکھیں. بریلوی یعنی عوام, بصیرت عوام کے, بریلویوں کی, یادوں بندیوں کی,
معصوم ہیں بیچارے,
نہیں کرتے تخیرہ بھائی.
اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں, اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں 98 قبول کرتا ہے, 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں 2 بھی نہیں قبول کرتے.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے. دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ شر فساد, خود کش حملے, دھماکے, یہ دیوبندیوں کی لائن ہے, بریلوی کی نہیں. اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے, یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں. مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے, ایگزمپشن.
مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں.
یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر, وہ باغیہ مناظرہ نہیں کیا اس نے. اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے میں, جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس.
اچھا
اس میں انہوں نے اہل حدیث کی حمایت کی, دیوبندی کو محرم کی.
اچھا سر تقلید شخصی کو جو اس وقت عوام میں تو بیچاروں کو پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عوام کے لیے کیا حکم ہے تقلید شخصی کا, اور خواص کے لیے کیا ہم کہیں گے کہ ان کی کس نوعیت کی ہے ان کی
تقلید شخصی؟ جو ہے یہ بدعت ہے,
ٹھیک ہے,
یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ کبھی شرکی وزتی. تقلید شخصی کسی لحاظ سے جائز نہیں. اب عوام جو کرتے ہیں ان کا معاملہ علیحدہ ہے کہ اگر کسی کو غلطی لگی, مثلا ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہے نا, لیکن اس کی نیت صحیح تھی, اس کا وہ مقصد نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے.
اچھا سر بعض لوگ جو ہے نا بڑا جھوٹا سا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ امام حنیفہ کرتے ہیں. اس کو تھوڑا بریف کریں کہ یہ لوگ مطلب
اس کا جو ہے نا, پہلی تو بات یہ کہ تقلید کا معنی کیا ہے, ان سے پوچھا جائے کہ بھائی حدیث ماننا بھی تقلید ہے کہ نہیں. دیوبندیوں اور بریلوی کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث ماننا تقلید نہیں ہے, قرآن ماننا تقلید نہیں ہے, اجماع ماننا تقلید نہیں ہے.
اچھا
تو یہ ان کی مسلم و ثبوت میں لکھا ہوا ہے اور بڑی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ اس بات کو واضح کر دیا کہ اجماع, قرآن, حدیث, اس کو ماننا تقلید نہیں ہے, تو پھر یعنی یہ تو اچھا آنکھیں بند کر کے, آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی, کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو, کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا, اس کی بات مانتا ہوں, تو یہ تقلید ہے. یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے. عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں, اول تو یہ سرید عوام میں جو جن کو مولوی نہ پڑھائے نا, ان کو پتہ نہیں, وہ سیدھے مسلمان ہیں, اللہ جانتا ہے, چاہے بریلویوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا, وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام. یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا بات ہے, تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں.
صحیح. اچھا سر پچھلے سال 28 مئی 2008 کو ہم آپ کے پاس آئے تھے, آج 17 جون 2009 ہے.
جی
اس وقت میں نے ایک سوال کیا تھا, تو میں ابھی اس میں تھوڑا سا کنفیوژن میں ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تقلید جو ہے شخصی یہ 4 صدی میں, یہ بعد میں شروع ہوئی ہے.
جی
جبکہ یہ قاضی اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 282 ہجری, جنہوں نے فضل الصلاۃ علی النبی لکھی ہے, ان کے نام کے ساتھ علماء عرب بھی لکھتے ہیں قاضی اسماعیل مالکی, اور یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں, ان کے ساتھ مالکی کیوں لکھا جاتا رہا ہے اگر اس وقت تقلید شروع نہیں ہوئی تھی 3 صدی میں؟
اس کا جواب آسان ہے.
اچھا.
کہ یہ سکول آف تھاٹ ہے, مالکی ایک سکول آف تھاٹ ہے, حنفی سکول آف تھاٹ ہے, تقلید نہیں تھی. جس طرح امام حنیفہ استدلال کرتے تھے قرآن حدیث سے, آثار صحابہ سے, تابعین سے, اس طرح یہ لوگ اس طرح کرتے حنفی, اس طرح مالکی کرتے تھے. اس کی میں آپ کو دلیل بتاؤں کہ یہ جو شافی علماء تھے نا, جن کو شافی کہا جاتا ہے, مثلا قاضی حسین, قاضی حسین آج کل کے نہیں, قاضی حسین پرانے دور کے, چوتھی صدی ہجری کے, اس طرح کفال مروزی اور دوسرے جو علماء تھے, وہ کہتے تھے, جن کو شافی کہتے ہیں, وہ کہتے تھے لسنا مقلدین لشافی, ہم شافی کے مقلد نہیں ہیں, بل وافق رایونا رایہو, ہماری راز کے مو. تو یہ سکول آف تھاٹ تھا مالکی, حنبلی, شافی اور اہل حدیث, یعنی پانچ سکول آف تھاٹ تھے. تو سکول آف تھاٹ کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی ایسا حنفی ہے نا جو قرآن حدیث کو مانتا ہے, امام حنیفہ والے جو اصول ہیں حنفیوں کے, جس طرح امام طحاوی وغیرہ تھے, ان اصول کے مطابق کرتا ہے, تو غلطی جب اس کو لگے گی وہ نہیں تھا مسئلہ ہوگا, لیکن وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, اس کو تو ہم سمجھیں.
امام شرف الدین نووی جو ہیں
جی
چھٹی صدی میں گزرے ہیں, بہت بڑے امام ہیں
جی,
ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے الشافعی الدمشقی, وہ بھی یہی ہے,
یہی مراد ہے.
اچھا,
اور یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ لسنا شافی, یہ حنفی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے,
ٹھیک
ہے, کہ ان کی کتابوں میں عبدالحی لکھنوی نے بھی نقل کیا ہے اور اسی طرح ابن عابدین شامی نے نقل کیا. ہاں جی,
وہ
بھی اسی طرح ہے, وہ بھی اسی طرح.
اچھا سر, یہ اہل نجد کے بارے میں
جی,
اب یہ بڑی پیاری ہماری اعجاز بھائی بات کرتے ہیں, جب ہم کسی کو سلف کا عقیدہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے عقیدے قرآن حدیث کے ساتھ 100% میچ کرتے ہیں
جی,
لیکن یہ تو وہابیوں کے نجدیوں کے عقیدے ہیں, یہ ہم کیسے مان لیں؟ اب یہ بتائیں کہ اہل نجد کون ہے, یہ کوفی ہیں نجدی یا یہ جو ہمیں نجدی کہتے ہیں, یہ کیا ہے نجدی؟
اس میں یہ ہے نا کہ نجد کے بارے میں حدیث موجود ہے نا کہ وہاں سے شیطان کا سینگ
نکلے گا بخاری,
اور حدیث میں اس کی ساری روایتیں اگر اکٹھی کریں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مشرق کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے, یشیر الی المشرق, اور بعض جگہ یہ الفاظ یشیر الی العراق,
یہ سال بن نیف کی بخاری مسلم میں ہے,
عراق کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح مسلم موجود ہے کہ انہیں کہا عراق, کہا کہ میں تم سے چھوٹی بات نہیں پوچھتا ہوں تو بڑی بات کس طرح تم سے میں پوچھوں گا, کیونکہ میں نے اپنے ابا سے یعنی عبداللہ بن عمر سے سنا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ادھر سے شیطان کا نجد, یعنی یہ نجد ہے, یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو یہ جو آپ مدینہ میں کھڑے ہو جائیں نا, آپ کے بالکل مشرق کی طرف جو ہے نا وہ عراق کا علاقہ آتا ہے.
اچھا,
عراق کوفہ بھی آتا ہے اور عراق کا علاقہ آتا ہے, دیوبند اور بریلی بھی آتا ہے, یہ تینوں آتے ہیں, قادیان بھی آتا ہے.
اچھا,
واللہ عالم کیا مراد ہے نا, اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کسی آئے حدیث میں تعریف. جو ریاض والا نجد ہے نا, ریاض والا, وہ مشرق جنوب کی طرح ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا, بالکل میں آپ کے مشرق کی طرف ہوں, یہ جو جگہ ہے ادھر وہ مشرق جنوب کرے ہوں. تو اب حدیث میں چونکہ عراق کے الفاظ بھی ظاہر آ گئے تو مراد اس ان حدیث سے عراق والا نجد ہے, حجاز والا نجد نہیں ہے, وہ عرب ممالک میں نجد کہتے ہیں اونچی زمین کو, تو سات نجد ہیں عرب علاقے میں, تہمہ کا نجد ہے اور حجاز کا نجد ہے, اسی طرح عراق کا نجد ہے, تو عراق کا نجد, اس بارے میں کتابیں بھی آلی تھی سنوا لی تھی.
سر سہل بن حنیف کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے استتابت المرتدین چیپٹر میں کہ آپ نے اشارت الی العراق فرمایا, اور اس کے بعد امام بخاری اس میں خارجیوں کے فتنے کو لے کے ہیں, اس شیطان کا سینگ انہوں نے خارجیوں کو قرار دیا ہے.
ٹھیک ہے, ہوگا.
اچھا, تو یہ رافضی بھی کیا کوفے سے ہی نکلے؟
ہاں نکلے, ان کی بھی اصل تو کوفہ سے ہی ہے.
اچھا, اصل کوفے سے. اچھا سر, سنن دارمی میں نے پڑھی ہے, امام مسلم کے استاد ہیں امام دارمی, اس کے علاوہ جامعہ ترمذی میں بھی اکثر جگہ پہ لکھا ہے کہ اہل و اہل الحدیث کی یہ رائے ہے اور اہل کوفہ یہ کہتے ہیں. اس کی اہل کوفہ جو ہیں یہ شروع سے ہی ایک چلتا آ رہا ہے سکول آف تھاٹ بالکل علیحدہ سے, اہل کوفہ یہ کس
شروع میں جو ہے نا, اہل کوفہ جو تھے
کون تھے؟ امام ابراہیم نقی تھے یا
یہ اس میں اچھے لوگ بھی اہل سنت علماء بھی تھے, جس طرح سفیان ثوری تھے, ابراہیم نقی تھے, حماد بن ابی سلیمان تھے. حماد بن ابی سلیمان جو ہیں وہ بدعتی ہو گئے تھے بعد میں, حماد بن ابی سلام
حنیفہ کے استاد ہیں,
انہوں نے اہل سنت کو چھوڑ دیا تھا,
حماد عقیدوں میں یا اعمال میں؟
عقیدے میں.
کیا مسلم میں کیا بدل
مرجی ہو گئے تھے؟ مرجی
مرجی. اچھا,
مرجی فرقے میں چلے گئے تھے.
مرجیہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں نا.
مرجیہ جو ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہیں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا جائز سمجھتے ہیں.
اس طرح کی بات امام حنیفہ کے بارے میں بھی ملتی ہے, پتہ نہیں وہ کہتے ہیں.
یہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے یہاں پر تقریب و تہذیب میں,
تقریب
کہ لکھا ہے کہ حماد میں بھی سلیمان فقیہ صدوق لو او حام سچے فقیہ تھے ان سے غلطی ہوئی ہیں، ورمیہ بالارجاء ان پر مرجی ہونے کا اعتراض،
لیکن دلیل دی کوئی انہوں نے؟
دلیل تو یہ تو تقریب و تہذیب ہے نا، اب تہذیب و تہذیب دیکھیں گے تو خلاصہ ہے
اس کا، خلاصہ ہے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ آیا ہے اور تخت بلقیس والا، یہ دو واقعات کے اوپر پوری صوفیت کھڑی ہوئی ہے
جی۔
اب خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی، ایک شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں طاہر القادری صاحب بیان میں کہہ رہے ہیں دیکھو نبی نے ولی سے تعلیم حاصل کی، تو اب یہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، اور کیا یہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟
یہ
امام نبوی کے بارے میں نے سنا کہ حیات خضر کے وہ قائل تھے، یہ بات ٹھیک ہے؟
یہ مجھے نہیں پتا نبی کا، لیکن یہ پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہ کہ فوت ہو گئے، اس بارے میں میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے۔ اچھا یہ رسالہ تو نہیں پڑھا جو جون والا رسالہ، اس جولائی والا رسالہ دوسرے کو نہیں پڑھا،
کیونکہ امام بخاری نے تو علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خضر کے ساتھ، اس پہ امت میں اختلاف ہے یا
اختلاف ہے؟ جمہور علماء جو ہے نا محدثین وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے،
فوت ہو گئے۔
ہاں سیدنا یہ دیکھیں یہ ابھی آ رہا ہے جولائی میں، ہمارا سالہ آپ نے لگایا ہوا ہے نا؟
ہاں ہاں الحمدللہ۔
یہ جو ہے اگر اس یہاں پر یہ ریکارڈ بھی ہو سکے گا نا،
اور
میں ہم آپ کو پہلے یہ دکھا دیں کہ یہ مضمون جو کتنے سمے
پڑھا، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کر لیں گے، اس کو سٹڈی کر لیں گے۔
اس میں سلطان نور الدین لودھی کا واقعہ بھی، وہ جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہ
یہودی
ثابت نہیں ہے، یہ بھی تحقیق ہے اس میں،
یہ ویسے نقل سمودی نے کیا نا،
سمودی نے کیا ہے، میں نے سمودی سے لیا ہے، پھر سمودی کو بتایا کہ کب پیدا ہوا تھا، یہ واقعہ تو اس سے پہلے کا ہے۔
اچھا
ہمارے
پاس وہ آتا بھی، میں غلام زید صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے پاس آپ بھی ہیں،
اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس میرے پرانے سالے بھی سارے ہیں نا،
سارے ہیں، اس کی کمپیوٹر پہ کاپی بھی ہے،
بس ٹھیک،
جب ضرورت پڑتی ہے ہم وہ حصہ لے کے پرنٹ نکال لیتے ہیں، بڑا فائدہ ہے اس کا،
ٹھیک ہے۔
اچھا سر، یہ جو اس میں ہے تخت بلقیس والے واقعے میں وہ کہتے ہیں جی وہ ولی جو ہے اس نے پلک جھپکنے سے پہلے، یہ کہیں موجود ہے کہ وہ ولی تھا، فرشتہ تھا، کیا تھا؟
نہیں یہ کوئی موجود نہیں، بنی اسرائیل کی روایات ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھا، لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں، اور اگر وہ ہو بھی تو اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ نبی نہیں تھا۔
اچھا
اس زمانے میں تو نبی بہت سے آتے تھے، ایک ایک وقت میں بے شمار نبی ہوتے تھے،
مرزا بھی ہو سکتا ہے،
ہاں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا نا، کتاب کا علم تھا نا،
جی
ہو سکتا ہے وہ نبی ہو،
ٹھیک ہے، ہاں کتاب من الکتاب۔ اچھا سر، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے وسلموا تسلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، سلام کے اوپر زور ہے۔ اب یہ ہے کہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم درود ابراہیمی اور درود پڑھتے ہیں تو سلام کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی بھی عام حالت میں اگر ہم درود شریف پڑھیں تو یہ پڑھیں ساتھ؟
نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سلام جو ہے نا سلام
کیسے بھیجیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟
اللہم صلی علی محمد، اللہ یعنی ایک تو یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تو ٹھیک ہے
اس میں، ہاں وہ بھی آ گیا
ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے،
تو باقی جو ہے کہ یہ سل یعنی سلم تسلیمہ، یہ دونوں سے مراد یہی نماز والا درود ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں حدیثیں دیکھیں نا آپ نا،
ہاں
بخاری مسلم کی، تو اس میں یہ نماز والا درود ہی جو ہے سمرا،
وہ بخاری مسلم ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے سلام سیکھ لیا ہے تو ہمیں درود بھی سکھائیں،
درود سکھائیں
انہوں نے یہ نماز کے ساتھ۔
ہاں
اچھا، اگر کوئی شخص، میں نے ابن ماجہ میں پڑھا ہے صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، بس اتنا
جی، جی
اس کے ساتھ اگر کوئی وبارک وسلم لگا لیتا ہے قرآنی حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ہم بدعتی تو نہیں کہیں گے؟
نہیں کہیں گے، لیکن یہ میرے خیال میں مل جائے گا، یہ آپ ایسا کریں نا کہ یہ درود کے بارے میں حافظ ابن قیم کتاب جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟
جلا الافہام تخریج ہوئی ہوئی ہے؟
نہیں تخریج بھی اس کی ہوئی ہے،
میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ کتاب لکھ
ہونا چاہیے، وہ کہیں نہیں ملا جی، وہ
یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تخریج البانی
صاحب، چھوٹی سی یہ کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب
107 حدیث ہیں اس میں،
ہاں جی اچھا آثار بھی ہیں،
صحیح ہے سر۔ یہ قبر میں حاضہ کے سیگے سے جو سوال ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا، آپ نے وہ حوالے دیے، مجھے ڈھونڈنے سے ملے نہیں اس طرح،
اچھا
کہ وہ قبر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ما کنت ان کے بارے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، آپ سب یہ نوٹ کریں ابن حبان کا والا نا، تو اس میں یہ جو ہے حاضر و ناظر کا اکثر بریلوی اور کچھ دیوبندی بھی عقیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے قبر کے اندر، تو اس لیے کہا جاتا ہے حاضہ یہ والا جو شخص ہے اس کے بارے میں، اس کو تھوڑا بریف کریں، اس سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ رزلٹ ایسے نکالتے ہیں کہ حاضر۔
وہ میری جو کتاب ہے نا اس بات عذاب قبر والی، وہ لے آؤ ذرا،
یہ سر جو ابن بان کا والا تھا نا، یہ آپ ذرا
وہ میں نکالتا ہوں،
یہ بتا بھی دیں اس میں ہمیں،
اللہ اصل میں اس کا جو ہے نا شروع والا ایسا یاد نہیں آ رہا نا. ٹھیک ہے کمپیوٹر سے نکال لیں گے.
ویسے آپ نے خود دیکھا ہوا یہ
کئی دفعہ.
اچھا یہ کس چیپٹر میں؟ کتاب الجنائز میں.
کتاب الجنائز میں ایور رجل ہے. وہ کہتا ہے ایور. میں تو یہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں نا.
یہ شروع سے ذرا یہ بتا دینا, یہ ہماری ریکارڈنگ میں بھی
آ جائے گا انشاءاللہ. وہ اس میں کچھ وقت لگ جائے گا نا, ایک منٹ,
کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے اس کانٹیکسٹ میں نا.
ان کیس میں اس میں نا. اچھا ما تقول اس میں آگے جی. یہ تو اس پہلے ہی نکل آیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ ہے نا زبردست کام کا.
ہاں جی
اچھا مسند احمد جو ہے نا, میں مسند احمد تو خیر وہ روایت منگتے ہیں. مستدرک الحاکم جلد ایک صفحہ 380
نکالنا یا ساتھ ہو گیا.
میرا خیال ہے کہ ابن حبان کی صحیح میں بھی ہے جی. اچھا یہ جلد 5 صفحہ 56 ہے میرے خیال. اچھا لیکن جلدی سے طلتا جی کو ہم نے صحیح ابن حبان پر ہوتے کہنا لس جلد والا مخ کے اوبرا نہیں دا صحیح ابن حبان نہ بلا نسخہ بلا نسخہ دلتا نشتہ لس جلد والا. یہ مستدرک کا حوالہ نوٹ کرے.
ہاں جی
در خیر درش جلد نمبر 1 صفحہ 380 حدیث نمبر 1403 اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فیقال لہو اس مرید کو کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان تھا.
اچھا
وما یعنی تمہارے درمیان یعنی ہے وما ذا تشہد بھی علی اور تو کیا گواہی دیتا ہے. فیقول تو وہ کہتا ہے ایو رجل
اچھا
کون سا آدمی. یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں آپ تو مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے جا الحق نامی کتاب میں کہ اگر اللہ کے رسول نے دکھائی نہ جاتے وہ کہتا کون سا آدمی.
صحیح ہے
ٹھیک ہے
رجل
آئیے در اس کو
ٹھیک ہے یہ ہو گیا
یہ ہو گیا
ٹھیک ہے ٹھیک
ہے. اچھا اعظم بھائی یہ جلد نمبر 5 صحیح ابن حبان جو 10 جلد والا نسخہ ہے الحسان کا صفحہ 56 ذرا دیکھو ادھر لکھی کہ نہیں.
سر حاضر کا صیغہ غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے جس طرح کے جس طرح کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انا بایان حاضر رجل ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی یعنی اطاعت پر. جب بغاوت کی نا علی مدینہ نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کی. یزید شام میں تھا
حاضر کا.
ہاں تو حاضر کا. اسی طرح صحیح بخاری کے شروع میں جو حدیث ہے نا ہرقل والی تو اس میں بھی کہا تھا کہ حاضر وہ ابو سفیان جس میں تھے اس میں بھی حاضر رجل.
اچھا اچھا اچھا
تو ادھر کدھر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں
بالکل ٹھیک.
نہیں میں یہ کہتا 10 جلد والا اس کو تو ہاتھ بھی نہ لگا.
اس میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا اس میں اگر حاضر کہہ دیا تو
اچھا تو ادھر بھی تو ذکر ہو رہا ہے بات تو وہی ہے.
اچھا سر یہ بتائیں کہ
اس کی 6ٹی جلد لے کے آئے نا 5ویں جلد
چلیں یہ ٹھیک ہے
5ویں جلد
بھی والا ہو گیا. سر یہ اگلا سوال
یہ اگر مل جائے تو اور زیادہ بہتر ہے مستدرک سے پہلے گنوائے
ہیں نا. ٹھیک ہے مستدرک
مستدرک الحاکم ہے نا وہ مجھے یاد نہیں ہوتا ادھر وہ جگہ ہے نا. اچھا اچھا 56 میں نہیں ہے. اچھا اصل میں یہاں پر پانی گر گیا ہے یہ چونکہ میرا یہ کل بھی نسخہ ہے نا یہ ابھی چھپی نہیں کتاب یہ عذاب قبر پر. اچھا جی یہ ہے. اچھا جی یہ جو ہے نا جلد 5 یہ 56 ہے 86 ہے کیا ہے پتہ نہیں. اچھا جی یہ نہیں تو اس کی فہرست بھی لیں ذرا فہرست لیں نا.
180
آپ کو مل جائے گی ان شاء اللہ
مکبہ شاملہ میں. ٹھیک اچھا
لیکن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید مل جائے نا یہاں سے. ان المیتہ مجھے نے کہا کہ ذرا ان المیتہ ان المیتہ, کیونکہ اس پر حکم بھی آپ کو بتا دیں گے, روایت صحیح ہے نا,
حکم امام زہبی کا
اچھا 548 صفحہ, ایک منٹ یہ کھلا رہے.
اچھا سر یہ زہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو آپ نے مستدرک کی پڑھی ہے؟
زہبی نے کچھ کہا ہے شرط مسلم پر, یہ کیا لکھا ہے جی, علا شرط تابع حماد بن سلمہ, یہ صرف یہ کہا ہے علا شرط مسلم کی, مسلم کی شرط پر ہے یہ روایت. اچھا جی یہ 48 ہے نا, تو 48 پر تو نہیں ہے, یہ پیچھے آئے, یہ کیا ہے جی بھائی کون جی, اچھا جی یہ مل گئی یہ ہے جی حدیث نمبر 3103, یہ اب تحقیق والا نسخہ لکھے, صحیح ابن حبان کا جو نسخہ ہے نا 3103 نمبر حدیث.
اچھا
ادھر اب بھی لکھ لیتے ہیں,
صحیح
علیہ السلام 3103 پر ابھی وہ حکم جو ہے نا آپ کو محققین کا بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت کیسی ہے نا. اچھا یہ بھی ایک حوالہ لکھا ہوا ہے کہ حافظ ابن حجر بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ بات یعنی بے دلیل ہے نا, عسقلانی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائے جانا جو ہے,
عسقلانی کا کیا ہے نظریہ اس پہ؟
وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے دلیل ہے.
اچھا ابن عسقلانی نے بھی
یہ لکھا ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے جی اسناد و حسن, انہوں نے یہ لکھا ہے اسناد و حسن, محققین نے حسمی نے مجوزات بھی لکھا ہے اسناد و حسن, اور یہ صحیح یہ دیکھیں نا ادھر بھی ایو رجل ہے, یہ کدھر ہے ایو رجل ہے,
ٹھیک ہے
تو فیق اللہ ذکر. اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں عبدالرزاق ابن ابی شیبہ حناد ابن سری تبری تصحیح تبری علیہ حاکم بیہقی, انہوں سب نے بیان کیا ہے, اور یہ لکھتے ہیں کہ حاکم ورزا بھی دونوں نے صحیح بھی کر
لیا, ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا سر اس میں اگلا سوال یہ تھا کہ والدین
یہ بھی رکھتے جائے,
والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ محتاط عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
سکوت کرنا چاہیے بس بس.
اچھا سر یہ جو لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے حوالے دیتے ہیں
بس اس میں ہم نے جواب آپ کو بھی دے دیا, سکوت کرنا باقی جو ہے
بس ٹھیک ہے. اور سر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر,
جی
اس میں اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے یا نماز نہیں
بخاری مسلم میں نہیں آتا ہے,
صحیح مسلم میں ہے نا؟
نہیں میرے خیال
صحیح مسلم ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو
فرق ہے یار نماز.
اب بے نمازی کو کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟
بے نمازی کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ کافر ہے, عرب علماء میں سے شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا یہ موقف ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہے فاسق فجر, شیخ البانی کا یہ موقف ہے, دونوں طرف دلائل موجود ہیں دونوں طرف دلائل.
وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخری جو جنتی نکالا جائے گا دوزخ میں سے اس کے پلے کوئی خیر نہیں ہوگی,
یہ سب سے بڑی دلیل شیخ البانی کی یہی ہے,
ٹھیک ہے. اس کا مطلب شیخ البانی کا موقف اس میں تھوڑا راجع,
اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مطلقاً جو ہے نا بے نمازی ہے نا, پڑھتا ہی نہیں, اصلاً پڑھتا ہی نہیں, کوئی فرض نہیں پڑھتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا کوئی بھی, تو وہ کافر ہے, اور اگر کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں تو وہ گنہگار ہے فاسق.
سر حدیث میں آتا ہے کہ چول خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا,
جی
اس کا کیا مطلب, ہم ظاہری الفاظ پہ لیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں جنت میں نہیں جائے گا بعد میں عذاب بھگت کے جائے گا, یہ کیا ہوتا ہے اس میں؟
تو یہی ہوگا نا کہ اگر وہ چول خور کافر ہے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا, اگر مسلم ہے نا مسلم ہے تو انشاءاللہ یہی اس نے جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف فرما دے اور چلا جائے.
سر اگر کوئی مسلمان کسی حرام کام کو
جی
حلال سمجھ کر کرے وہ کافر ہو جائے گا؟
کافر ہو جائے گا.
اچھا اس کا مطلب ہے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے لیکن اس سے ناگواری رکھتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, اور اگر خودکشی کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کفر پہ مرے گا؟
اگر اشتہادی خطا میں مطلع نہیں ہے نا.
اچھا کہ جو شخص کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہے, اب جو اس کی پچھلی نمازیں رہ چکی ہیں, جس طرح حنفی لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں قضائے عمری, اب احتیاط کا پہلو دیکھا جائے نا, احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئی اس کو ادا کرنا چاہیے, مگر اہل حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ قائم ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ مگر ہم اگر احتیاط کا پہلو دیکھیں تو اس لحاظ سے حناف میرے خیال میں بہتر ہیں، ان کا جو موقف ہے وہ احتیاط پہ مبنی ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے حناف کا کہ اس کو پڑھنی چاہیے، یہ کس کا موقف ہے حناف میں سے؟ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، قاضی یوسف کا ہے، تابعی کا،
شریعت میں لکھا ہوا
ہے، اب بعد کی علماء ہیں، نہیں بعد کی علماء، اس کا مطلب ہے کہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
سلف صالحین سے کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی،
ہاں جی
انہوں نے کبھی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا،
جی
یہ بھی تو ہے نا،
لیکن یہ تو ترک صلات کا مسئلہ تو چلا ہے نا
سر،
یہ سلف صالحین میں چلا تو ہے نا ترک صلات کا مسئلہ،
صحیح ہے
صحابہ جو ہے نا اس کو کافر بھی قرار دیتے تھے،
احناف اس پہ ہیں اگری کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں کافر مسلمان ہو جائے تو اس پہ کوئی قضاء عمری نہیں، ادھر تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کرے،
بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نوافل پڑے کثرت سے، کیونکہ یہ تو صحیح حدیث ہے نا۔
اچھا سر، یہ جو ہے تفسیر ابن کثیر میں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، سورہ نساء کی 64 نمبر آیت کے تحت امام نسائی، امام ابن کثیر ایک واقعہ لے کے آئے ہیں، وہ قبر پر ایک شخص تھا، اس نے روایت کی، آپ نے اس کی تخریج میں لکھا ہے کہ بے اصل ہے، اب یہ بات ابن کثیر کو نہیں پتا تھی،
یہ ابو غیاث کے واقعات میں سے اور بے اصل واقعہ ہے، بے اصل واقعہ
جی
آپ نے تخریج میں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کی،
ابو
غیاث، غیاث کا ہے،
ابو غیاث
پتہ نہیں، بے اصل لکھا
ہے تو بے اصل،
بے اصل، لیکن یہ ابن کثیر کو نہیں پتا چلا انہوں نے کیوں لکھا،
تو انہوں نے کسی اگلے کسی کتاب سے نقل کر دیا نا، بے اصل کا مطلب ہے کہ سند متصل کے ساتھ،
تمہارے لیے تو ہتھیار بنا ہوا ہے ان کے،
نہیں سند متصل کے ساتھ تو یہ واقعہ ہے نہیں نا، اب تو دنیا زمین نے اپنے خزانے کھول دیے، اب تو بڑی نایاب نایاب کتابیں چھپ کے آ گئی ہیں، تو اگر ایسی کوئی سند ہے تو پیش کی جائے،
نہیں وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر جو فتویٰ ہمارے پہ لگانا ہے نا ابن کثیر پہ بھی لگانا،
ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی تابعی بیان کرے، ایک تابعی بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو یہ حجت نہیں محدثین کے نزدیک، تو حافظ ابن کثیر اگر بغیر سر کے بیان کرے تو مان لیں گے ہم،
نہیں ابن کثیر پہ فتویٰ نہیں لگاتے آپ،
نہیں فتویٰ لگاتے، تابعی پر فتویٰ نہیں لگاتے، تو اس بات کو سمجھے نا، اصول یہ ہے کہ اگر ایک تابعی بیان کرے، عبداللہ البہی جو ہے نا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جس میں یہ کہا کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے نا یعنی کچھ حصہ کان کا خراب ہو گیا تھا، یہ اس کا مفہوم ہے اس روایت کا، یہ بہت خطرناک روایت ہے، یہ جب وقی نے بیان کی تھی، وقی نے، امام وقی نے مدینہ میں، تو ابن ابی رواد نے کہا تھا پکڑو اس کو اور قتل کرو اس کو، وقی جو ہے امام وقی بھاگ کے مکے میں چھپے رہے، یہ واقعہ سارا ہماری اسماء الجلال میں لکھا ہوا ہے، تو یہ عبداللہ البہی نے شیطان سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے سکہ صدوق تابعی ہے اس نے، لیکن کسی صحابی سے سنتا تو یہ بات بیان کرتا نا، تو وہی تابعی کی بات بھی ہم جو کہتے ہیں، اس طرح تابعین کی 5 تابعین کی یہ باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھا کہہ دیا تھا، مراد یہ کہ وہ جو بت تھے نا تل کر گرانی کو اللہ والی بات
کو، تو سیدی صاحب نے بھی رد کیا،
تو یہ 5 تابعین سے ثابت ہے انہوں نے یہ بیان کی بات، تو جب تابعی کی بات ہم نہیں مانتے اس پر فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، تو بعد میں
سر یہ ناسبی کون ہوتے ہیں؟
جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اسے بوز تھے،
سر یہ ناسبی کا لفظی مطلب کیا؟
نصب وہ قائم کرنے، کھڑا کرنے کے تھے نا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو کھڑا کیا،
سر موجودہ زمانے میں خارجی کون تھے؟
موجودہ زمانے میں خارجی تو ایک مسقط میں بھی ہے ایک پورا فرقہ عبازیوں کا، خارجیوں کا جو عبازی فرقہ اس وقت موجود ہے، یہ خارجیوں میں سب سے نرمی کرنے والے خوارج ہیں،
باقی وہ سارے
خوارج سمجھتے ہیں، ان کی کتابیں لیتا ہے ان کا،
نہیں وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو خوارج،
اپنے آپ کو عبازی کہتے ہیں، عبازی
یہ کون ہے؟ عبازی کس کی؟
عبازی خارجیوں کا ایک فرقہ ہے نا، عبداللہ بن عباس،
اچھا اس بندے کی وجہ سے،
وہ خارجیوں کا،
ادھر آپ وہ مسعود عثمانی
قدیم فرقہ ہے،
یا یہ جو ابھی یہ مسعود بھی ہے،
یہ سب خوارج ہیں،
تکفیری گروپ ہے۔ اچھا سر یہ جزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی وجہ سے ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لوگ قرآن و سنت کے منج میں 2 باتوں پہ ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی آپ کے کچھ علماء والدین مصطفیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اور کچھ یزید کے بارے میں، یزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں، کیونکہ اصل میں کسی بندے کو اسماء الرجال میں ججنا ہے تو محدثین فیصلہ کریں گے۔
اعظم جی احمد بن وہ کتاب ابن جوزی والی نے،
ابن جوزی والی کتاب سے
وہ یزید کے بارے میں، ابن جوزی کتاب، اچھا یہ جو والدین مصطفیٰ ہے نا اس کے بارے میں ملا علی قاری جو حنفیوں کا تھا انہیں کتاب لکھی،
اچھا
جس میں کافر ثابت کیے، کتاب پوری اور ہمارے پاس موجود،
تو یہ دیوبند تو اس کو پھر بھی اپنا،
بریلوی اور دیوبندی دونوں ملا علی قاری کو اپنا مانتے ہیں، وہ کتاب کدھر پڑھی تھی ملا علی قاری،
اس کا ذرا حوالہ بھی دے دیں، وہ ملا علی قاری نے جو یہ اتنی ضرورت کی ہے،
دوسرا نسخہ لے آتے ہیں نا، اچھا ملا علی قاری کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس وہ کدھر پڑھی جی؟ جمع الوسائل کے ساتھ تو نہیں پڑھی؟
عام کتاب آزم جی، آپ کو پتا ہے کہ نہیں مولا علی قاری کی کتاب کدھر ہے؟
وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کتاب پوری، اس طرح کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہے جی. اچھا یہ سن لینا، یہ میرے پاس یہ کتاب ہے
جی جی،
یہ حافظ ابن الجوزی کی کتاب ہے،
ٹھیک ہے.
یہ اس کی فوٹو سٹیٹ چھپی ہوئی ہے، اصل کتاب ملی نہیں ہمیں،
اچھا
چھپی بیروت سے، اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے، ان کے حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے. الرد علی المتعصب العنید، یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے. المانع من ذم یزید، جو یزید کو برا نہیں کہتا،
اچھا
جو مذمت کا قائل نہیں ہے نا،
اس کا
اس سرکش کا یہ رد ہے.
صحیح.
تو اس میں انہوں نے اچھا فوٹو سٹیٹ تلاش کی،
اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماء و رجال کے علم کے تحت کٹھی
کی یہ. ہاں جی، اس میں سلف کی آراء بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں.
جی جی،
مثلا یہ کہتے ہیں کہ فانبانا ابو بکر محمد بن عبد الباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبد العزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحیٰ، محنہ ابن یحیٰ احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے، صدوق راوی ہے. قال سألت احمد عن یزید ابن معاویہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں. فقال هو الذي فعل بالمدینہ ما فعل، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا. قلت هما فعل، میں نے کہا کہ انہوں نے اس نے کیا کام کیا. قال نہبا، انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو. قلت فنذكر عن الحديث، میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں. قال لا يذكر عن الحديث، انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے. ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حديثا، اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے. قلت ومن كان معه حين فعل ما فعل، نے کہا کہ میں نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا
جی جی،
وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ،
ٹھیک ہے،
یعنی یہ ظلم جو کیا تھا. قال آل شام، شامی اس کے ساتھ، شامیوں نے یہ کام کیا. تو احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ یزید سے حدیث بیان نہیں کرتی، یہ شدید جرا ہے.
یہ اس کی سند کیا ہے؟
اس کی سند حسن لذاتی، سارے راوی سے کہیں. صحیح
ہے، ٹھیک
ہے. اچھا سر، محنہ کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت حسن بن گئی.
اچھا سر، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان کو دھمکائے،
تو اس پر اللہ
کی لعنت ہے. اب اگر کوئی شخص، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقعہ ہورا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے،
ہاں جی، تو اس کا اجتہادی مسئلہ ہے. ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے.
اچھا،
ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے.
سر وہ امام زہبی کے
اس طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں،
ہاں
اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں؟
نہیں، حجاج بن کو اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے، اس کو پر بھی لعنت نہیں کرتے، لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے ہیں. وہ بڑا ظالم، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، مبیر والی.
سر یزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شاگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی، امام زہبی کے کسی شاگرد کی،
جی
کان خبیث،
نہیں زہبی کی اپنی رائے،
اپنی رائے، کیا رائے؟
سیر علامہ نبوی، اس نے اس کو ناسبی قرار دیا، ناسبی خبیث ہو اس طرح.
اچھا،
سیر میں،
ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں کو،
ہاں ابن کثیر نے غالباً کہی، قسم اللہ قاسم الجبابرہ.
سر حجاج بن یوسف کے بارے میں کون سی حدیث ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا.
مسلم میں آیا ہے، اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ
اس کو تو دیکھ لے، کذاب کو تو مبیر ہوئے.
سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ثابت نہیں ہے،
ثابت نہیں. وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں موجود نہیں ہے.
نہیں،
پہلا لشکر کون سا ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید والی.
ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے،
ہاں جی،
تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا، یہ پہلے ہوا، یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے. باقی لشکر کو تو چھوڑے، دو لشکر حملہ کرتے ہیں، فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں، ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں بیان کرتے تھے، ایک میں فوت ہو گئے تھے، جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا.
اچھا
ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے قسطنطنیہ پر بڑے حملے ہوئے ہیں, گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں, سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, اٹھارہ کوئی حملے ہوئے ہیں. اچھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا.
اچھا امیر معاویہ کی عادت میں,
ہاں پہلے یعنی یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں, امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان.
اچھا امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان.
ہاں وہ تو نیک صحابی تھے نا.
اچھا 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 صحیح ہے,
انہیں کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی وہ آ گیا نا.
اچھا سر یہ تو سارے عقیدوں سے ریلیٹڈ تھے, اب اس صدی کا مجدد کون ہے؟
پتہ نہیں کسی صدی کا, پچھلی کا کون ہے اس سے اگلی کا کسی کا کوئی پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو کسی صدی کا مجدد کے بارے میں آپ کوئی نہیں کہہ سکتے فلاں.
یہ حدیث صحیح ہے,
یہ حدیث صحیح ہے, لیکن آدمی کا تعین جو ہے یہ کوئی ثابت نہیں. یہ اپنا اپنا کہے گا.
کیوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟
اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر صدی کے شروع میں ایسے لوگ ہوں گے یعنی جو دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو دوبارہ. یعنی
سر میں سمجھتا ہوں کہ امت میں امام بخاری کی جو ایک شخصیت ہے اس کو تو پورے ہزار سال کا ہی مجدد ڈکلیئر کر دیا.
ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ذہنی ہے کسی کے بارے میں, بریلوی کہے گا فلانا مجدد ہے, دیوبندی کہے گا فلانا ہے. یہ نہیں,
امام بخاری نے کتاب اپنی صحیح بخاری لکھی ہے ماشاء اللہ, صحیح حدیثوں کی اس میں کلیکشن ہے. اور لیکن دوسری کتاب جو الادب المفرد ہے اب اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں,
موضوع بھی
ہے. کیا وجہ ہے ایک طرف وہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اب کل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان کر رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں جی یہ ادب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی, اب اس کا رد کون کر رہا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں البانی صاحب رد کر رہے ہیں صحیح الادب المفرد, تو کہتے ہیں یہ امام بخاری کے بھی استاد ہو گئے, جرا تو دل کے یہ زیادہ ماہر ہیں امام بخاری سے, امام بخاری کو نہیں پتہ تھا جو صحیح بخاری لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری کتابیں لکھی گئیں جیسے طبرانی لکھی گئی ہے, جب ان کو پتہ تھا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ صحیح حدیث کا اہتمام کرنا ہے, امام بخاری نے کیا, امام مسلم نے کیا, اس کے بعد پھر ضعیف حدیثوں کو شامل کرنا اور بغیر حکم کے شامل کرنا.
طبرانی نے تو سر پوری بریلویت طبرانی سے ثابت ہوتی ہے
بغیر حکم کے,
اور اتنی اس نے حدیثیں اکٹھی کر دی طبرانی نے موجم کبیر, وہ تو 50.
اس کا جو ہے نا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سند کے ساتھ,
جی جی,
کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو رواتے ہیں ان کے ساتھ حنفی مذہب ختم کرتے ہیں. مثال کے حنفی مذہب کو ختم کرتے ہیں. مثال کے طور پر موجم ابن العربی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے رہے تھے. یہ رفعیدین جو حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے, تو اس کا کتا رکادی صاحب مان لیں گے؟ کوئی بریلی مانے گا؟
نہیں,
وہ جرح کر دیں گے.
وہ تو جامع ترمذی کی صحیح حدیث پہ جرح کیا.
امام بیہقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرح ہے, جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے تھے. بیہقی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرح کرتے, لیکن یہ جو موجب ابن عربی والی میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے, بس مجور الحال راوی ہے. ہاں جی
ضعیف حدیثیں بھی ہیں.
تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ایک تھوری یہ ہے کہ محدثین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی, صحیح بھی ضعیف بھی. اگر امام بخاری کی بیان کردہ ساری روایتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا؟
ہاں ان کا دعویٰ تو بخاری کے لیے.
ہاں تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے لیے, الادب المفرد کے لیے نہیں ہے.
اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا.
پھر اسی طرح ایک اور میں بتاؤں, یہ جو ہماری حدیث کتابیں اسماء الرجال کتابیں ان میں امام ابو حنیفہ کے خلاف روایتیں موجود ہیں. تاریخ بغداد میں بھی اور بھی بہت سی,
ہاں
بہت سی روایتیں موجود ہیں,
بڑی سخت روایتیں ہیں.
تو حنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں, بجرا کرتے ہیں. کوسری بھی جرا کرتا تھا, اس سے پہلے ابو بکر الایوبی جو تھا عیسیٰ بن ایوب اس نے بھی جرا کی, یہ باقی بھی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھیں اور ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر مانو ادھر آؤ بھائی, تم امام ابو حنیفہ تو گئے. تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے. اب شیخ البانی نے جو ادب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بیان کی ہے جو محدثین کے اصول سے اسماء الرجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ادب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا, عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا نا, کسی آدمی کا پاؤں سو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اس نے کہا یا محمد. یہ بریلی پیش کرتے ہیں. تو اس میں ابو اسحاق السبعی مدلس راوی ہے, سفیان ثوری مدلس راوی ہیں, دونوں مدلس ہیں. اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی, اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں. یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے, حجت نہیں ہوتی.
البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم پوشی کر جاتے
ہیں. ہاں اب یہ کہ البانی کو جو ہے حیثیت اس سے اختلاف کیا جاتا ہے. شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی. ہاں شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ کرتے ہیں. مثلا عبد المرد کی ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف, منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں.
اچھا سر اب جو ہے نا ہم عقیدوں کے سوال ختم ہوئے, اب فقہ کے ہیں اس کو بس مختصر مختصر بتاتے جائیں.
جی
پہلا سوال یہ ہے کہ کتاب الاستحزان صحیح بخاری کتاب الاستحزان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کرنا.
جی
اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا, اگرچہ وہ مسافہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا. کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام دو ہاتھ سے مسافہ لیتے تھے؟
نہیں کوئی بھی اس کے علاوہ.
اچھا اس کے علاوہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے دو ہاتھ سے؟ یہ بات ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو یہ کہنا غلط ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے. دو ہاتھ سے کوئی مسافہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جو عام روایات ہیں نا ان سے یہی ملتا ہے کہ ایک ہاتھ سے, مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں ہاتھ ہے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کیا تھا.
اچھا وہ اکثر مسافہ تو ایک ہاتھ سے ہی ہوتا ہے نا.
ہاں جی
اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں دائیں ہاتھ سے ملتا ہے.
نہیں دونوں ہونا یہ دیکھیں نا, مثلا ہاں جی اگر یہ کرتے نا اس طرح مسافہ وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے رسول کا ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے اس طرح کہتے تھے, وہ کہتے ہیں میرے یہ دو ہاتھ ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا تھا.
ہاں یہ صحیح,
وہ دو ہاتھ نہیں کہتے تھے.
صحیح
اگر میں آپ سے مصافحہ کروں دو ہاتھوں کے ساتھ تو میں تو کہوں نا کہوں گا نا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا.
ٹھیک ہے بڑے فخری ہے. تو ویسے دو ہاتھ سے جائز ہے؟
ہاں دو ہاتھ سے جائز ہے.
ٹھیک ہے سر داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا
کیونکہ اسلاف سے ثابت ہے نا.
ٹھیک ہے اسلاف سے ثابت ہے. یہ کوئی بتا دے کن سلف سے ثابت؟
امام بخاری نے لکھا ہے نا
عبداللہ بن مبارک
اور حماد بن زید کا.
ہاں ٹھیک ہے. اچھا سر داڑھی کو ایک مٹھی کے بعد کاٹنا,
جی
داڑھی بڑھانے کی روایت بھی بخاری میں عبداللہ بن عمر سے ہے اور حاج عمرے پہ کاٹنے بھی کے بھی ان سے ہی ہے. تو بعض میں نے ایک متشدد مجھے ملا, کوئی ایسے ویسے بات نہیں کرتا, اس بیچارے نے اپنی اتنی لوز ٹاک کی, وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضور کی وفات کے بعد بدعت کر دی. نعوذ باللہ. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ داڑھی کے بعد اگر کوئی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لے تو یہ جائز ہے؟
جائز ہے, یہ
ثابت ہے. ثابت ہے
اور صحابہ سے بھی ثابت ہے.
کوئی اس میں ایک دو روایتیں بخاری کی تو ہے نا,
عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے
اور حاج عمرے کے علاوہ بھی.
ہاں ان سے مطلقا ثابت نہیں, اس میں یہ ہے نا کہ اس میں بھی حاج کی طرف اشارہ ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا حاجیوں کے بارے میں, ادھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ الخذ من العارضین واللحیہ. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے مطلقاً کہ وہ کاٹتے تھے, اسلاف سے بھی تابعین سے بھی ثابت ہے ایک جماعت سے,
حاج کے علاوہ بھی
مطلقاً ثابت ہے.
مطلقاً ثابت ہے.
حضرت عمر فاروق کا وہ جو ہے کہ رجم کی آیت کے متعلق یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی, ہم نے اس کو پڑھا سنا اور اس کے بارے میں ہے, یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ بندہ کہتا رہے کہ پہلے کتاب اللہ حکم تھا اب ہم کتاب اللہ میں نہیں پاتے,
اس لیے کہ منسوخ ہو گئی نا تلاوت, منسوخ ہو گئی نا.
اس پہ اجماع ہے سر امت کا کہ تلاوت منسوخ ہوئی؟
ہاں جی اس پر اجماع ہو گئے تھے, اس پر اجماع ہے, اس پر اجماع ہے.
معتزلہ کا اختلاف تو
نہیں؟ کسی کا اختلاف نہیں. الشیخ و الشیخ تو اجازت نہ یا فرجمہ البتا, یہ سورہ احزاب میں یہ آئی تھی پھر یہ منسوخ ہوئی, اسی تلاوت
سب چوتھے دن قربانی کرنے کی روایت اتنی سخت
یا آئی تھی منسوخ ہو گئی. جی
چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے, کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں؟ اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات کی ثابت نہیں تابع کی. اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ
میں اس کا کیا جواب دوں؟ جی وہ تو ان سے پوچھے جن کی یہ غلطی ہے.
آپ کے نزدیک ہے تین دن قربانی کرنی چاہیے؟
تین دن جو ہے قربانی کرنا یہ
المتعم
یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے, حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے. چار دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں, تابعین میں سے کچھ ایک دو تابعین سے ثابت ہے, جواز تک ہے, لیکن بہترین بات نہیں ہے, بہترین تو اول دن ہی ہے اور تین دن ہی قربانی کرنی چاہیے.
تین دن
میرا مضمون چھپا ہوا ہے سارے.
سر وہ اس میں جو آخری فکر مجھے بڑا پسند ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا.
جی
وہ واضح اشارہ ہے.
جی ہاں
تین دن والا. اچھا سر یہ ننگے سر
بعد میں اجازت مل گئی,
بعد میں جانا سر ننگے سر نماز پڑھنا, شیخ البانی کا میں نے فتویٰ پڑھا, وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے.
اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے بدعتی
ہے؟ بدعتی ہے, یہ فتویٰ موجود ہے, یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلفیوں کی لکھا ہوا ہے فتویٰ.
اچھا اچھا
کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بدعتی, اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا. اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے, اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟
ننگے سر نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شرعی, ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو، امامہ ہو۔
صحیح ہے
سر، یہی فتح چھپو میری کتاب
ہے سر۔ یہ غسل جمعہ جو ہے
جی،
بخاری اور مسلم میں ہے کہ جمعہ کا غسل واجب ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ جمعہ کا غسل آپ کے نزدیک کیا واجب ہے یا اس کی کوئی بعد میں
سنت ہے؟ کیونکہ دوسرے دلائل دیکھیں نا، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے یہ افضل ہے اور وضو کرے یہ کافی جائز ہے۔
اچھا،
اس حدیث میں حسن بصری ایک راوی ہے۔
اچھا،
تو حسن بصری کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ مدلس تھے۔
اچھا،
تو مدلس اسے یہ ثابت تھے، لیکن سمرہ بن جندب جو صحابی تھے نا، ان سے حسن بصری کی ان روایت بھی صحیح ہوتی ہے۔ وجہ کیوں ہے کہ ان کی کتاب تھی سمرہ بن جندب کی، اس کے پاس اس صحابی نے کتاب لکھی تھی جو کہ حسن بصری کے ساتھ پاس موجود تھی، تو کتاب سے روایت تو ٹھیک ہے۔ ہم اور آپ کتاب سے روایت کرتے ہیں، مارکیٹ سے لے آئے بخاری شریف جی،
ٹھیک ہے۔
نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ مجھے حسن بصری کی سما کی تصحیح مل گئی اس حدیث میں۔
اچھا، وہ کیسے؟
وہ کتاب ہے المستخرج۔
اچھا،
ایک بڑے محدث تھے توسی، انہوں نے سنن ترمذی میں مستخرج لکھا، اس میں سما کی تصحیح موجود تھی۔
اچھا،
ہاں جی، تو روایت وہ صحیح ہو گئی۔ تو اس طریقے اس وجہ سے وہ واجب بمانا فرضیت نہیں مراد دیں گے۔
اچھا، ٹھیک ہے سر۔ یہ ٹخنوں سے اوپر جو آزار کے بارے میں حدیث ہے، اور تکبر سے جو نیچے کرے وہ فاسق، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ آگ میں
جی،
اب ان احادیث میں تکبر کے الفاظ موجود ہیں۔ امام نووی کی میں نے شرح پڑھی صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ جب تکبر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے تو جن حدیثوں میں نہیں بھی موجود وہاں بھی عدم ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی تکبر کی وجہ سے نیچے کرے گا تو ہم اس پہ وہ حکم لگائیں گے، ادروائز ہم اس کو کہیں گے کہ خلاف سنت کیا اس نے۔
نہیں، لیکن وہ جو وہ جس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس کی ازار تخنوں سے نیچے تھا نا، وضو کر کے آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کرو، اس میں تو کوئی بھی نہیں کہ وہ تکبر سے کر رہا تھا۔
اس کو دلبانی صاحب ضعیف کہتے ہیں،
ہم تو اس کو حسن سمجھتے ہیں نا۔ ابو جعفر الموزن جو راوی ہے نا، دو محدثین سے توثیق ثابت ہے، تو کدھر مجھول رہا۔ اچھا، وہ دوسری روایت مجھے بتائیں جو کہ صحیح بخاری میں عمر فاروق
وہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک ہیڈنگ بھی بنائی ہے، اگر تکبر نہ ہو تو کپڑا لٹکانا کیسا، اور
اس میں یہ ہے
روایت لے کے آئے کہ ان کی تہمت ڈھلک جاتی ہے۔
اس میں یہ نا کہ تیبن جو ہے نا، آدمی کتنا بھی کوشش کرے بعض اوقات نیچے آ سکتا ہے، سلوار کا مسئلہ لیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے تیبن کی اور وہ اوپر رکھتا ہے، اب کبھی کوئی گر گیا تو انشاءاللہ اللہ کے ہم معاف ہوگا، ایک وہ نیچے ہی رکھتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انما الاسبال من المخیلہ، کہ لٹکانا ہی تکبر سے، یہ کوئی روایت ہے جی؟
ہے سر، لیکن سر یہ ہمارے اس معاشرے میں تو کپڑا بڑا مہنگا تھا اور وہ ایک پورے سرکمسٹانسز تھے۔ آج ہم دیکھیں، اب جتنے اب یہ اب انگریزوں کا جیسے لباس ہے وہاں پر پینٹ شرٹ ہے اور وہ اس طرح کی اس پوری دنیا کے
ہمارے معاشرے میں بھی یہ تکبر بھی سمجھا جاتا ہے، سلوار اظہار نیچے ہونا نا عام طور پر۔
نہیں، اگر کوئی شخص، میں اپنے لیے کہتا ہوں، میں اسے نہیں رکھتا الحمدللہ نیچے، لیکن یہ کہ اگر کوئی اندر اس کے تکبر نہیں پایا جاتا، ہم اس پہ حکم تو نہ لگائیں۔
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا، پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے کہ
ہم حکم نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ
نماز ہی پیچھے پڑیں گے اس کے پیچھے۔
اچھا، نماز ہی پڑھیں گے
کیونکہ اس کا وضو مشکوک ہے،
وضو مشکوک ہے۔ اچھا سر، وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے؟
ہاں جی، یہ صحیح ہے،
رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے،
بہتر یہی ہے۔
اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں، پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفع دین کیسا کرتے ہیں ہم سے لوگ؟
اگر انجو کی طرف اجین کر لے اللہ اکبر کہ تو بھی ٹھیک ہے، کچھ آثار ہیں، اور اگر آثار ہیں، اس بات
آثار ہیں آپ نے بتایا تھا،
اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفے کے بغیر پڑھتا تو
اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ روایت صحیح ہے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے،
ثابت ہے،
کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ، ہاں یہ جائز ہے۔
سر، تین وتر کا ذرا طریقہ بتا دیں، کیا ہوگا؟
تین وتر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر ایک پڑھے۔
اچھا،
یہ تو صحیح ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔
اگر کوئی تینوں ایک سلام سے پڑھے اور درمیان کا،
تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین وتر نہ پڑھو،
ٹھیک ہے،
ہاں تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری رکعت تشہد کے لیے نہیں بیٹھے گا،
نہیں بیٹھا نا، تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفع دین کرے گا،
کرنا چاہیے، کیوں
کرنا چاہیے؟
کیونکہ من رکعتین،
ہاں دو رکعتین سے جب کھڑا ہوگا۔
اچھا، ایک اور مسئلہ بتا دوں آپ کو، شاید وہ آپ کو پتہ نہ ہو، یہ فرض کریں کہ آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو گئے،
ٹھیک ہے،
تو آپ کی پہلی رکعت امام کی دوسری ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب تشہد کے لیے امام بیٹھے گا، آپ بیٹھیں گے، اب امام کھڑا ہو کر رفع دین کرے گا، آپ کو رفع دین نہیں کر دیجیے،
نہیں کرنا
چاہیے، آپ اپنی دوسری رکعت پر پڑھیں گے۔
اچھا سر، جب وہ جو رکعت چھوٹ گئی ہے، وہ جو ہم پڑھیں گے، اس میں سورت بھی ساتھ ملائیں گے؟
اس میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے، سورت ملائیں تو بھی ٹھیک ہے،
آپ فاتحہ تو پڑھنی ضروری ہے،
فاتحہ ضروری ہے، باقی صورت
نہیں ہے۔ ایک وتر جو پڑھتے ہیں
جی
سفر میں تو ٹھیک ہے، ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے، عام حالات حالت میں کہ وہ تھکا ہوا تو ایک وتر پڑھ
سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے،
وہ تو واضح ہے۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی حدیث
وہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ ایک
سر سے کوئی آدمی سفر پہ گیا ہے کسی علاقے میں گیا ہے، اللہ اس کا قیام ایک ہفتے کہنا، اب سفر کے دوران جب جا رہے ہیں تو ہم قصر نماز کر رہے ہیں، جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں وہاں بھی ہم قصر کریں؟
اگر وہ 20 دن کا ارادہ ہونا قیام کا تو پھر تو پوری پڑھنی چاہیے، 20 دن سے کام کا ارادہ ہونا، 15 دن کا تو قصر کرتے ہیں،
سنتے ہیں اور باقی چیزیں نہیں پڑھنی چاہیے،
نہیں پڑھنی چاہیے۔ نوافل پڑھ، نوافل جو ہے پڑھ سکتے ہیں آپ، مثلا تہجد پڑھ سکتے ہیں، سنتے نہیں پڑھنی چاہیے، صبح کی دو سنتے پڑھیں اور وتر پڑھیں، باقی سنتے نہ پڑھیں۔
اچھا سر یہ رفع سبابہ کا طریقہ بتائیں کیا ہے تشہد میں؟
یہ اس میں یہ رکھا، جب آپ بیٹھیں گے نا کس طرح تو انگلی اٹھانی ہے،
ٹھیک ہے،
انگلی اٹھانے کے بعد ایک حسن روایت بتا کہ تھوڑا سا اس کو جھکانا بھی ہے، شیخ المانی میں عزیز سمجھتے ہیں کہ احسن روایت،
ٹھیک ہے،
اچھا وہ ان کی منج کی ایک غلطی ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد اس کو رکھنا ثابت نہیں ہے،
جیسے جو بند رکھتے ہیں،
ہاں جس طرح رکھتے ہیں نا، الا اللہ پر، لا الہ پر اٹھانا اور اللہ پر رکھ دینا یہ بھی ثابت نہیں،
نہیں ثابت،
ہاں جی۔
اچھا یہ کہ اس کو جو ہلانا ہے وہ صرف دعا میں ہلانا ہے یا تھرو
دعا میں؟ کانا یحرک یدو بیا،
یہ چیز ہے دعا میں،
دعا میں آپ حرکت دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ سر کہاں ہے روایت؟
یہ سنن میں روایت ہے، غالباً ابو داؤد نسائی کی روایت، صحیح روایت ہے، زائدہ بن قدامہ نے یہ روایت بیان کی، ہاں جی۔
جب اتحیات پڑھنے اس وقت نہیں ہلائیں گے، صرف دعا میں،
صرف دعا میں، درود کے بعد۔
اس میں عقلی ثبوت یہ بھی ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور اس کو ہلایا نہیں، اس کا یہ مطلب
ہے کہ وہ ضعیف ہے، لا جو حرک والی ضعیف ہے، اگر وہ صحیح ہوتی تو
نہیں ہو سکتا سر انہوں نے دعا سے پہلے پہلے حضور کو دیکھا ہو،
اگر وہ صحیح ثابت ہوتی تو۔
اچھا
وہ کہتے ہیں نا ایک عربی کی ایک مثال ہے، سب تل عرشا سمن کش، پہلے جو یہ تخت ہے نا اس کو روک لونا یہ حل رہا ہے، پھر اس پر نقش نگاری۔
ٹھیک ہے سر، بغیر وضو کے قرآن پڑھنا
جی،
قرآن کو تلاوت نہیں صرف علم کے طور پر، میں جس طرح مطلب ہماری تو اٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، اگر ہم وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈال دیں کہ جی وہ وضو کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، تو کئی لوگ اس وجہ سے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے۔
اس میں راجے یہی بات ہے کہ یعنی بہتر یہی کہ وضو کر کے پڑھا جائے، لیکن جائز ہے،
جائز ہے،
جن بھی حالت میں نہیں پڑھنا چاہیے،
جن بھی حالت نہ ہو بغیر وضو کے۔ اچھا سر یہ جمع بین الصلاتین کے بارے میں صحیح مسلم میں 3-4 احادیث آتی ہیں ابن عباس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے بھی جمع کی، اگر کبھی کبھار رافضیوں کی مشابہت نہیں، کبھی کبھار کوئی ایسی مجبوری ہو،
مجبوری ہو تو جمع جائز ہے، لیکن یہ بغیر عذر کے کوئی جمع نہیں نا، اس میں یہ بغیر عذر کے الفاظ نہیں ہے،
تھوڑی سی بارش ہوتی ہے جمع کر دیتے ہیں،
خیر من غیر عذر ان کے الفاظ نہیں، یہ بات ہے
اس میں، یہ
من غیر خوف ولا مطر، من غیر خوف ولا سفر،
لیکن اس کے اگلے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ اس لیے کیا کہ تاکہ امت میں مشقت نہ پڑے،
ہاں مشقت نہ، تو مشقت اگر ہو جائے نا مثال کے طور پر لنٹر ڈالے کو اور آپ کو سخت نیند آ گئی، کوئی اور مسئلہ آیا تو اس میں جمع کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ میں بس اگر پہنچا بستر تک گیا، اس طرح حالت ہو سکتی ہے،
بات کٹ ہو جاتی ہے،
تو آپ نے اس کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی تو ٹھیک ہے۔
صحیح سر، جمعے کی دو اذانیں جو ہیں سیدنا عثمان نے بخاری میں حدیث شروع کروائی، اس کو بعض اہل حدیث جو ہیں جو غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے بدعت کا، آپ کا کیا نظر ہے اس میں؟
نہیں بدعت نہیں کہتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے فتح لگائے، ثابت ہے صحیح بدعت، ہاں یہ صحیح ثابت ہے مسلم شیعہ میں، ہم نہیں بدعت کہیں گے، ہم کہتے ہیں مسئلہ اجتہادی ہے، یہ دو اذانیں جائز ہیں، ایک اذان بہتر ہے کیونکہ
سعودی عرب میں تو دو ہی ہوتی ہیں سر،
ہاں جی دو اذانیں جائز ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیے نا، لیکن بہتر ایک اذان ہی ہے،
بہتر اذان
وہ تو ٹھیک ہے سر۔ اس میں جو اس وقت اس کی صورت حال بنی ہوئی ہے کہ جیسے انار وغیرہ کراتے ہیں کہ پہلے تقدیر کرتے ہیں،
ہاں جی،
اور اس کے بعد وہ،
ہاں تو یہ تو بدعت ہوگی، یہ تو بدعت ہوگی، سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہوتی، سعودی عرب
اذان تو بازار میں ہوتی تھی نا سر، دوسری،
ہاں جی دوسری اذان،
پہلی اذان بازار میں اور دوسری امام کے سامنے،
سعودی عرب میں میرے خیال سے 10:30-11 اس طرح پہلے اذان دے دیتے ہیں،
ہو جاتی ہے بہت پہلے ہو جاتی ہے،
بہت دیر ہو جاتی
ہے۔ اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر
جی
اجماع ہے، شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا،
اور بھی بہت سے علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا، بعض اختلاف بھی کیا تھا، لیکن جمہور دارقطنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں قرار دیا تھا، اس نے بھی
سند پر کیا تھا یا متن پر؟
سند پر کیا تھا، عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے،
البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی 12 روایتوں کے ساتھ اختلاف،
30 سے اوپر ضعیف قرار دی انہوں نے،
لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے،
نہیں کیا ہے، وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف قرار دیں گے مرتے مرتے کی۔
اچھا وہ وجہ کیا تھی؟
سلسلہ ان کی منج کی غلطی ہے، خامی ہے منج،
نہیں دوسری طرف تو
ان کا جو ہے نا
حکم لگانا
منج، ہاں
وہ جو روایتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کی روایت کو انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے پاکستان میں،
ہاں تو یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں مقف ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کیا ہے، شیخ المانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا,
واضح نہیں تھا.
وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان ثوری کی روایت صحیح ہے, آن والی آمش کی روایت صحیح ہے آن والی, یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہیں,
امام المدلسین
اور قتادہ بھی, اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے, اس کی ساری روایتیں ضعیف ہیں مسلم شریف میں بھی.
اچھا مسلم میں اس کو
آن کے, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب ممالک میں تحقیق ہو رہی کہ وہ کہتے ہیں مدلس نہیں تھے, وہ کہتے ہیں بری میرے تدلیس ہے.
سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں جی یہ قرآن ہے, یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے, بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟
نہیں
نہیں, یہ عام لوگوں کو نہیں پتا, ہمارے سلمی بھائیوں کو بھی. تو ہمارا
بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہیں.
اچھا جو اقوال ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں,
کوئی گارنٹی ضعیف بھی ہے
کچھ ضعیف بھی ہے. اچھا سر یہ
امیدوں کا, وہ امیدوں کا جو مرزائی پیش کرتے ہیں نا, آپ تو پڑھے لکھے آدمی سارے پی ایچ ڈی کے سکے, وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں. وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کرتے ہیں ممیتوں کا, میں تجھے مارنے والا ہوں نا, یہ ضعیف ہے. علی بن ابی طالب کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات ہی نہیں منقطع روایت.
اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے, جب ان کو یہ پتا ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا؟
کئی مقاصد.
امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں. اب جو تدلیس کر رہا ہے سکہ راوی, وہ تدلیس کیوں کر رہا ہے؟
کئی مقاصد ہو سکتے,
مثلا
مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے, مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں, تدلیس کو یہ جان لے گا کہ نہیں, جس طرح حشیم نے کیا تھا. نمبر دو یہ کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی, وہ استاد نچلے درجے کا تھا, نچلے درجے کا, اس نے اس استاد کو گرا دیا. نمبر تین یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی, میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں, آپ بھی مدلس ہیں. پتہ کس طرح, مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا, نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے, پشاور میں دھماکہ ہو گیا, پنڈی میں اتنے دھماکوں کے مر گئے, تو آپ آئیں گے باہر وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ وہاں پنڈی میں دھماکوں کے اتنے بندے مر گئے, آپ نے نہ دیکھا ہے نہ سند بیان کرتے اخبار کی. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے موقعے پڑھا ہے, اس میں فلاں نمائندے نے بتایا. تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو اے ابھی سمجھتے تھے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ 300-350 کل آدمی ہیں جو تدلیس کرتے تھے, اکثریت تدلیس نہیں کرتی تھی,
نہیں کرتی. اچھا یہ بھی ان کی نیک نیت تھی کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے, حدثنا نہیں کہتے تھے.
نہیں وہ تو سچے تھے, جھوٹے تو تھے نہیں نا,
ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیت تھی.
اچھا سر اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے 600,000 اسناد یاد تھی, امام مسلم کہتے ہیں 3 لاکھ تھی, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے 7.5 لاکھ تھی. تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تقریباً کتنی ہوں؟
10,000 ہوں گی کل
مرفوع حدیث میں,
کل سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا.
ابن عجر نے تو 30,000 تک لکھا ہے.
10,000 میرے جو جہاں تک میرا تحقیق ہے نا, 10,000
سر
باقی ساری ضعیف ہوں گی نا, انہوں نے ضعیف.
سر یہ جو صحیح مسلم میں کتاب الرضاعت میں حدیث ہے حضرت عائشہ کی طرف,
کون سی
سر؟ وہ جو بڑی عمر کے رضاعت,
ہاں 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 جی منسوخ ہے, یہ
منسوخ ہے.
سر حسن لذات ہی اور حسن لگائے رہی,
ہاں جی
کیا آپ کے نزدیک حسن لگا رہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے؟
سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے.
اچھا
بریلی تو بندی بھی, یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن حسن لگا رہی حجت ہو جاتی ہے. آپ غور کریں رفعی دین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفعی دین کرنا ثابت ہے, نہ کرنا ثابت نہیں. تنفیو کی روایتیں عبداللہ بن مسعود علی ضعیف ہوئی, براء بن عازب علی, یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے, دوسری میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے. ہاں جی میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن لغیری کے حجت نہیں ہے.
سر یہ مرسل جو ہے سکہ تابعی ہو اس کی مرسل کیوں حجت نہیں ہوتی؟
اس لیے کہ اس نے سنی کس سے, پتہ نہیں صحابی سے سنی ہے یا تابعی سے سنی ہے, فرض کریں اس نے تابعی سے سنی. اچھا میں نے ایسی روایتیں پائی ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا.
اچھا
صحابہ کے دور میں موتا امام مالک جس پر میں نے تحقیق کی ہے ذرا لے آئے جی, وہ دونوں سے جڑے ہیں عبد الرحمٰن کا سوال. اچھا
سر یہ وضو کا جو پانی میں
نہیں, وہ اصل عربی
ہے سر. بخاری مسلم میں پڑھا ہے کہ وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے,
دونوں نسخے لے کے
جی 600 گرام سے وضو کر لیتے تھے. اب یہ 600 گرام سے جو حنفی تعریف کرتے ہیں کہ دو قطرے بہ جائیں اس میں تو 600 گرام میں وضو نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں جناب
ہمارا ایک شاگرد ہے وہ ایک گلا سے وضو کرتا ہے, وہ تو
چپڑنا
ہو تیل وہ چپڑنا ہی بس.
نہیں تو یہ 600 گرام سے وضو ہو جاتا سر,
بس اس طرح چپڑنا ہی ہے نا.
نہیں تو
یہ دیکھیں جی 273 یہ بنتا تو یہ بڑی عام دلیل ہے مرسل کی تباہی کے بارے میں. یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن عقبہ سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ سے, انہوں نے اپنے ابا عبداللہ بن عمر سے, اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیدا حکم حاضی اللتی تکذبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر, فی آ کے یہاں سے اللہ کے رسول نے لبیک شروع کی, ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المشعر, یعنی مسجد ذو الحلیفہ کی مسجد سے ہی آپ نے لبیک شروع کی تھی, وہاں سے نہیں کی تھی.
ہاں یہ موجود ہے روایت, بالکل ٹھیک,
یہ 101.89
صحیح ہے. سر یہ ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ڈائریکٹ؟
ایک تو یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ اپنی بائیں ذرہ رسغ اور سائد پر رکھا,
بخاری میں
نہیں, بخاری میں نہیں, سنن میں, بخاری میں ذرا والی بات ہے, وہ تو یہ ساری ذرا, یہ اس طرح رکھے نا ہاتھ, یہ ذرا پر اب آیا,
لیکن بال کہتے ہیں کہ یہ بھی ذرا ہی ہے,
تو ذرا یہ باہر رہ گئی, یہ ذرا یہ جو حصہ ہے ذرا کا, یہ اس کو میں نے کیوں چھوڑا ہے, یہ مجھے سمجھائے نا, یہ دلیل چاہیے نا کہ ہم نے ذرا کا یہ حصہ چھوڑ دیا, ادھر ہاتھ نہیں رکھا.
یہ روایت الموتا امام مالک میں بھی ہے,
موتا مالک میں بھی, اور امام بخاری امام مالک سے رہی,
ہاں ان سے یہ مالکی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں,
تو یہ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں امام حنیفہ کے باغی ہیں,
یہ بہت بڑی دلیل ہے,
بہت بڑی دلیل ہے مالکی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا, دو تو تیسری جو روایت ہے مسلم احمد والی, وہ قبیصہ بن حلوان والی.
سر جلسہ اسرار ضروری ہے یا نہیں؟
جلسہ اسرار ضروری ہے,
ضروری ہے,
حکم موجود,
صحیح علماء عرب نہیں کرتے,
صحیح بخاری میں حکم موجود
ہے, وہ تو حکم موجود ہے کہ وہ جو بندے
علماء عرب کی غلطی ہے بھائی, غلطی ہے.
اچھا عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے کہ جی یہ
وہاں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی,
ہاں یہ ذرا بتا دیں بڑی انٹرسٹنگ ہے,
عبداللہ المحتاز.
اچھا
تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم, میں نے کہا تو حنفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں, حکم تو ضروری نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کافی ہے. انہوں نے کہا نہیں حکم بتاؤ, تو میں نے کہا حکم ہی ہے صحیح بخاری میں, تو اس نے کہا نہیں کوئی صحیح بخاری میں نہیں ہے, تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اس میں کیمرے لگی ہوئی تھی باہر سے لوگ نظر آتے تھے, کوئی مال تھا نا اس کا ریاض میں, تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہذا کذب جھوٹ ہے, وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں, تو میں نے کہا رکھ دیا اسے گھر, میں نے کہا کہ لا اشرب شیئن ولا آکل شیئن انا فی بیتک ضعیفک ہاتھ بھی صحیح بخاری اخرج لک الا فلا آکل شیئن. تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا, انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ, جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آیا تو میں نے نکال دی کتاب الاستیذان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کے بارے میں, تو اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا ہے, اس کے ہاتھ کہاں پر رہے تھے, پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ جلسہ اثرات کرتا ہے, پتہ ہے آپ کو شیخ بن باز اسے قائل تھے,
وہ کرتے لکھا ہے مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں,
ٹھیک ہے خود وہ اس پر عمل کرتے تھے, تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کہتا لے شنت لاتا جس.
سر یہ بس آخری دو سوال رہ گئے سر
جی,
ایک یہ بتائیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں کہتا ہوں میرے بندے نے حمد بیان کی
جی,
اس سے متعلقاً پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, کیا بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے؟
بسم اللہ تو فاتحہ کا حصہ,
صحیح مسلم کی حدیث میں تو انہوں نے فاتحہ ڈائریکٹ الحمد سے شروع کی ہے,
ہاں تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا سرن پڑھنا بھی جائز ہے, جرن یہ اس طرح کی یہ آیت ہے کہ سورت فاتحہ سے پہلے جرن پڑھنی بھی ثابت ہے اور سرن بھی, تو ادھر ذکر نہیں ہے تو اس کا
یہ ثابت ہوگا کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, پھر آپ نے یہ حدیث بیان کیا وہ رہ رہا ہے,
ٹھیک ہے اس سرن والی بات,
کوئی نہیں امام مالک نے بھی استدلال کیا کہ فاتحہ,
امام مالک نے نہیں کیا ایسا, مالکیوں نے کیا ہے,
امام مالک نے یہ کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس میں فاتحہ جو ہے پیچھے نہ پڑھی جائے,
نہیں یہ استدلال کی بسم اللہ نہیں پڑھ جائے نا فاتحہ سے, یہ امام مالک کا استدلال نہیں ہے, مالکیوں کا ہے,
ٹھیک
ہے. اور اس حدیث سے
آخری سوال جو ہے وہ گلے کا کانٹا ہے,
اور ایک کذاب راوی جو ہے نا اس نے
اس کے اندر وہ حدیث ہے
بسم اللہ جی,
حضرت عمر فاروق والی جو انہوں نے حکم دیا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 8 اور 20 کا,
نہیں اس میں صرف مرفوع حدیث ہے,
صحیح
اگر سیاسی قسم کا تو کوئی سوال نہیں ہے,
نہیں نہیں ایک وہ والا بعد میں یہ
اس کو بند کریں گے,
صحیح سر یہ جب صحیح بخاری سے مسلم سے موتا امام مالک سے ثابت ہے کہ تراویح ہے ہی 8 رکعت, یہ 20 رکعت کس نے نکال لیے تھے؟
تو تو 20 رکعت نوافل نہیں, نوافل کی تو کوئی حد نہیں, نہیں 20 30 40 یہ سب سے ثابت ہے.
امام ترمذی لے کے آئے ہیں جامع,
41 تک لے کے,
شافی کے نزدیک 20 ہے اور لکھا ہے احمد بن حنبل کے نزدیک 20 ہے. امام ترمذی لے کے آئے ہیں,
ترمذی کی بات ہی آپ پڑھ لیں. یہ دیکھیں,
اچھا ترمذی نے اور بھی کچھ لکھا ہے؟
ہاں ہاں بہت کچھ لکھا ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ آ گئی جی کتاب الجنا.
اچھا ترمذی حسن لغیری کو بھی حسن کہتے تھے؟
ہاں جی.
اچھا اسی لیے نے عبداللہ بن مسعود کی روایت کو حسن کہا ہے؟
ممکن ہے. یا سفیان سوری کی تدلیس ہونی سمجھتے ہوں گے, یہ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں. انہو من کام من آسو سے یہ آ گئی جی. کیا جی اور؟ اچھا
مگر یہ بات 15 منٹ آپ سے لینے آپ صاحب انہوں نے وہ
یہ لکھا ہے ترمذی نے, وقت تلف آل العلم فی قیام رمضان, آل علم کا اختلاف ہے قیام رمضان کے بارے میں. فرا بعض ان یصلی 41 رکعت مع الوتر, بعض کہتے ہیں 41 رکعتیں پڑھنی چاہیے. وہ قول آل المدینہ والعمل على هذا عندهم, آل مدینہ کا یہی قول ہے, ان کے درمیان یہی عمل ہے. کس حدیث کے تحت؟ نمبر حدیث
کا بول دیں.
806 باب قیام شہر رمضان والا, وہی وہ جو مشہور حدیث ہے نا, ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے رضی اللہ. آگے کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ جو علی اور عمر سے مروی ہے کہ 20 رکعت پڑھ جائیں, اور یہ سفیان ثوری اور عبداللہ مبارک اور شافی کا قول ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں اس طرح میں نے پایا اپنے علاقے مکہ میں لوگ کو وہ 20 پڑھتے تھے. اور احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بارے میں کئی رنگ مروی ہیں اور انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور امام اسحاق بن راوی نے کہا کہ ہم تو 41 پڑھیں گے جو عبید بن کعب سے مروی ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ امام شافعی کا قول یہ ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رکوع تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو تو یہ بہتر ہے.
اور اجماع تو کوئی نہ رہا, بیچ طرح پہ یہ جو اتنا یہ ڈھونگ پیٹ رہے ہیں,
تو اختلاف ہے, وہ اختلاف ہے, واختلف اہل العلم, واختلف اہل العلم.
نہیں آرڈ پہ تو ہمیں سند مل گئی نا,
آرڈ پہ سند ہے نا, باقی واختلف اہل العلم.
صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا سعودی عرب میں سوائے مسجد نبوی اور بیت الحرام کے ساری مسجدوں میں آرڈ پڑھی جاتی ہے؟
اکا دکا میں 20 بھی پڑھتے ہیں, ریاض میں ایک مسجد ابیکان والے میں 20 پڑھتے تھے, باقی ساری مسجدوں میں 8 ہی
ہوتی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے,
بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ.
اچھا وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑی آپ نے شفقت فرمائی ہے.
ماشاء اللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں تحقیق کرنی ہے.
اچھا
کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا طلاق فی اغلاق, اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, اس کا معنی ابو داؤد کرتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی.
اچھا اگر یہ سامنے ہو تو سر, ویسے ابھی میں اپنی اوپینین تو دے سکتا ہوں, میں بند کر دیتا ہوں
جی.
چلو ٹھیک ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر جی, اللہ خوش رکھے.